لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي عبلك سب؟ الحمد لله. एक नई क्लास में आप सबको बहुत अच्छा वेलकम. अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह गुड. अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह आफियत में भी रखे और हमेशा हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो चाहे स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो वो हर लिहाज में हाई पर ही रहे. आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र. तो इंशाल्लाह आपके अटेंडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलेंगे. فضا فرحان، سائمہ ظفر، امین موسانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، جویریہ غزنفر، حمیرہ ساق، زرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، شیلہ نورین، حاجر عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سابیہ اسلم، سمین سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رضیہ غازی، قاصر ایوب، مسز صغرا یاسر، شفقت نواز، زمر پروین، شازیہ میمونہ، سائمہ کرنی، شہلا، سمین برہان، سبیحہ خان، شمع شہباز، مسعودہ فاطمہ حسین. جی سر، الحمد للہ آپ کی اٹینڈنس مکمل ہو گئی اور اب آج اپنے اچھے سے پیارے سے خوبصورت سے سیشن کی طرف، جو کہ ہمارا شیئرنگ کا ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم سسٹر زمرد آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ ریڈی ہیں اور آپ کر سکتی ہیں. یس، تو ہینڈ ریز کریں پلیز. آج کون ریڈی ہے؟ سسٹر سمینہ بھی میرے خیال سے لاسٹ ٹائم آپ ریڈی ہیں، تو آج کون شیئرنگ کے لیے ریڈی ہے؟ اوکے، انشاءاللہ میں مائک فری کرتی ہوں، آپ انشاءاللہ سٹارٹ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ، میری سورۃ المائدہ کی آج آیا نمبر 105 ہے. میں اس کی تھوڑی ٹرانسلیشن میں کرتی ہوں انشاءاللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو. جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا. یہ بہت خوبصورت، کئی دفعہ ہم قرآن میں یہ سورہ پڑھتے ہیں تو میرا آج دل کیا کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کیا اس چیز سے، اس آیا سے لرن کیا ہے. اس کے ایکچولی مجھے دو جیسے حصے سمجھ آ رہے ہیں اس میں، کہ ایک تو ہے کہ پہلا حصہ ہے کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، یعنی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کو ہم بہت مضبوطی سے پکڑی رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے، جو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے، ہم اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑے. اور پھر لوگ جو مرضی کہیں، لوگ جو ہمیں راستے سے بھٹکانا چاہیں یا ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے مذاق اڑانا چاہیں، تو ہم جیسے اپنا ایمان مضبوط رکھیں گے تو ہمیں پھر لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. اور دوسرے حصے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اور جو ہمارے سب کاموں کو زیادہ بہتر جانتا ہے، یعنی ہم دلوں کے حال نہیں جانتے ہیں لوگوں کے. اگر کوئی لوگ اچھا عمل کر رہے ہیں، کتنا وہ کر رہے ہیں، یہ اللہ جج کر سکتے ہیں، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. ہمیں صرف اپنے کاموں کی طرف ہی دیکھنا ہے کہ ہمارے کام میں کتنا اخلاص ہے، ہم کتنے خلاصے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہی ہمیں اس کا صحیح صلہ دے گی، کیونکہ ہم ہر انسان ہیں تو اس پہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ سے ہم جیسے عاجزی کے ساتھ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جو سب سے زیادہ مشکل سوال یہ لگتا ہے جب ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ سب سے فیوریٹ آیا کون سی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی ہر آیت اتنی امیزنگ لگتی ہے اس کی. بالکل اس سیشن کے اندر جو ہم نے سب سے پہلی آیت دیکھی تھی وہ بھی بہت بڑا سیاست شک تھا کہ کیا جب قرآن ہم سنتے ہیں تو کیا ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں یا نہیں. تو ایک پہ سب سے پہلے تو معذرت کہ یہ اس سوال کے بعد بہت لمبی سوچ شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں سے سب سے فیوریٹ کون سی ہے. تو اینی ویز 98 نمبر جو ورس تھی، اعلم ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، تو بہت خوبصورت بیلنس زندگی کے اندر سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے بھی ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ ہے اس آیت کا کمبینیشن، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی زندگی کے اندر بھی بیلنس لانے والا بنائے کہ ہم غلط باتوں کے اوپر جو ہے وہ غیرت لا سکیں، ہمت لا سکیں کہ ہم ان کو روک سکیں، اور اسی طرح جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کر سکیں. تو یہ ایک بہت امیزنگ سی آیا ہے. اور اسی کے بعد جیسے 99 اور 100 چلتی ہے، تو جو 100 والی ہے وہ مجھے بہت بہت مزے کی لگتی ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ غلط کام کر رہی ہے، تو تب بھی ہم نے اس سے امپریس نہیں ہونا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اصل کیا ہے، اور اصل کام کیا ہے وہ ہے فتق اللہ یا اولی الالباب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اولی الالباب میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر محبت کرنے والوں میں شامل کر دے تاکہ ہم فلاح پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو ماشاء اللہ ویری گڈ، دونوں ہی شیئرنگس بہت اچھی تھیں. اور صحیح بات ہے کہ جیسے میں اپنا بتاؤں تو مجھے تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے میں ابھی یہ دوبارہ سے میرا ریوائز ہو رہا ہے یا میں نے پڑھی نہیں اس سے پہلے. بیکاز ہمارے ہم سب کے سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہیں، جب ہم مختلف ماحول میں قرآن سنتے ہیں تو ہم بہت کچھ ڈفرنٹ سیکھتے ہیں نا. تو ویری گڈ ریمائنڈر، آپ سب لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا نا. یس، کیسی تھیں ان دونوں کی شیئرنگس؟ دونوں بہت اچھی تھیں نا. یس الحمد للہ، دونوں کی شیئرنگ واقعی بہت اچھی تھی. اور جو فرسٹ سسٹر سمینا نے شیئرنگ کری تو اس کے بھی پوائنٹس ماشاء اللہ بہت اچھے تھے، یعنی ایسے کہ جو ہماری بھی پریکٹیکلی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانا ہے، پھر دوسروں کو سوچنا ہے، اور اس فکر میں کمی نہیں کرنی، کسی اور پیئر پریشر میں آ کر پیچھے نہیں ہونا. یس جی الحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ ہم ابھی اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ قرآن کا، سب ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے پارا نمبر 7 جس سے ہم سٹارٹ کریں گے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 7ویں پارے کا سیکنڈ گروپ ہے، سورۃ الانعام سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو، پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب وہی ہے ذات جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، اور ایک مقرر مدت ہے اس کے پاس، پھر بھی تم اس کے بارے میں شک کرتے ہیں. سورۃ الانعام کا مزاج سورۃ مائدہ سے بالکل مختلف ہے. سورۃ مائدہ مدنی دور کی بھی آخری دور کی صورتوں میں، حلال حرام کی صورتوں میں سے تھی، جبکہ سورۃ الانعام مکی دور کے اس دور کی صورت تھی کہ جب معجزات بہت زیادہ مانگے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توحید کی بہت باتیں بتائیں. اس صورت کی ہر آیت کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے. اس سورت کا انٹروڈکشن ہم سبیل الجنہ میں بہت ڈیٹیل سے کر چکے کہ کس طریقے سے مکی دور کی صورتوں کو ہم پہچانیں گے، جبکہ مدنی دور کی صورتوں کا وقت ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے، مکی دور میں ایسا نہیں تھا. تو صورت کا مزاج بتاتا ہے کہ یہ صورت اس دور کی صورت تھی کہ نشانیاں مانگنے کا بہت تذکرہ تھا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا اور تمہارا ظاہر، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو. اور نہیں آتی کوئی نشانی ان کے پاس رب کی آیات میں سے، لیکن وہ اسے منہ پھیر لیتے. نشانیاں مانگتے تو بہت ہے، لیکن جب آتی ہیں نشانیاں تو اس سے نصیحت نہیں لیتے. بس تحقیق چھٹلا چھٹلایا انہوں نے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا، بس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں اس بات کی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی آج یہ نشانیاں مانگتے ہیں، جب اللہ کا پکڑ آئے گی تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بات ہو گئی جس کو یہ ناممکن سمجھتے تھے. کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے کرن، کہ جن کو ہم نے زمین میں بہت زیادہ قرار دیا ہوا تھا، اور ایسا تو اب کسی اور کو دیا بھی نہیں. اور ہم نے آسمان کو ان کے اوپر برسنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے بنائی نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے. پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کی جگہ دوسرے قرن مقرر کیے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو جب قومیں فار گرانٹیڈ لے لیتی ہیں تو وہی نعمتیں لوگوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. اور یہاں ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے، فاہلک نہ ہوں بھی جنوبی ہیں، اللہ گناہوں پر پکڑتا ہے لوگوں کو، اور پھر اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ نیز تو نابود کر کے ان کی جگہ پھر دوسری چیزوں کو لے آتا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نازل کرتے ان پر کوئی کتاب کے صفوں میں لکھی ہوئی، پھر وہ اس کو چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، پھر بھی کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. یعنی کہتے تھے یہ زبانی قرآن کے دیا جاتا ہے، ہمیں لکھا ہوا دے دیں بک فارم میں. اگر بک فارم میں آ بھی جاتا چھو بھی لیتے پھر بھی نہ مانتے، کیونکہ ماننے والا دل جو نہیں تھا. بس کہا کافروں نے یہ نہیں ہے مگر جادو کھلا. اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتارا کہ اس پر فرشتہ؟ کہا اچھا اگر ہم اترتے اس پر کوئی فرشتہ تو پھر تو کام ہی پورا ہو چکا ہوتا. یعنی وہ تو پھر موت کے فرشتہ ان پر نازل ہوگا اور پھر یہ ڈھیل نہ دیے جائیں گے. اور اگر ہم اس کو کرتے فرشتے کی صورت میں تو آخر وہ بھی تو بشر ہی ہوتا. یعنی ان کے اوپر نبی انسان کی جگہ فرشتہ آتا تو وہ فرشتہ بھی تو انسانی روپ میں آتا، پھر بھی وہ شک میں ہی رہتے جس میں کہ وہ پڑے ہوئے. یعنی معاملہ تو پھر بھی نہیں بدلنا تھا، شک تو ان کے دل کا تب بھی دور نہ ہوتا. اور اب اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ ان کے مذاق اڑانے پر غم نہ کریں. وَلَقَدِ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا اس میں سے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی مذاق اڑانے والوں کی عادت ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. کل سیر فی الارض ثم انظر کیف کان عاقبت المکذبین، پھر گھومیے پھریے زمین میں اور دیکھیے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. پوچھیے ان سے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اب یہ تو کوئی جواب نہ دیں تو پھر آپ خود ہی کہہ دیں قل للہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے. کون سا اللہ؟ عموماً دنیا میں کسی کے پاس کوئی ملکیت کچھ ہو تو وہ بہت ظالم اور جابر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے باوجود اس کا حال کیا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا. اور البتہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ہاں وہ لوگ خسارے میں لے گئے اپنے نفسوں کو جو ایمان نہیں لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ایک بات لکھی ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ کہ رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. دیکھا جائے تو اللہ کی رحمت کے روٹین لائف، ہم بیمار تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، صحت مند تو ہمیشہ رہتے ہیں، بھوکے تو کبھی سوتے ہوں گے، پیٹ بھر کے سوتے ہیں ہمیشہ، امن چین عموماً ہوتا ہے، جنگ تو کبھی مسلط ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کہ ہماری روٹین لائف، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اور اسی رحمت کا ایک اظہار کیا کہ قیامت کا دن آئے اور اچھے کاموں کے والوں کو ان کے بدلے دیے جائیں، اور جنہوں نے خسارے میں اپنے نفسوں پر ڈالا پھر ان کو اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پکڑے گا، یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو ولی بنا لوں، کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ کھلاتا ہے اور نہیں کھلایا جاتا. کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو اس کا حکم دیا گیا کہ میں وہ پہلا بن جاؤں جو مسلمان ہوا، ورنہ میں مشرکوں میں سے ہو جاؤں. کہہ دیجئے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں کہ مجھ پر یوم عظیم کا عذاب آ جائے. میں یصرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ, اور جس سے اس دن کا عذاب ہٹا دیا گیا اس پہ رحمت ہو گیا, اور یہی ہے اصل میں بہت بڑی کامیابی. اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر دینا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا مگر وہی, اور اگر وہ خیر دینا چاہے تو وہ اس پر قادر ہے, کیونکہ وہ قاہر اپنے بندوں پر اور وہ حکیم اور خبیر ہے. کیا پتہ چلا کہ دکھ سکھ خوشی غم عافیت بیماری صحت پریشانی اولاد کا غم اولاد کی خوشی ہر چیز اللہ کے راستے سے آئے گی. تو جس نے رب کو راضی کر لیا پھر رب اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے گا وہ خیر کا ہی ہوگا, کچھ ملے یا کچھ چھنے دونوں میں اللہ کی رضا ہوگی. کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے گواہی میں؟ کہہ دیجئے اللہ, یعنی اللہ کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہوگی؟ وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس کے ذریعے اور جس کو یہ پہنچے. کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ کہہ دیجئے نہیں میں اس کی گواہی نہیں دیتا. تو کہہ دیجئے پھر بے شک وہ الہ واحد ہے اور بے شک میں بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو. یہاں تک توحید کی گواہی دی, اب رسالت کی دی جائے گی. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں رکھا وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, یعنی یہود اتنی بڑی حقیقت کو نہ پہچان سکے اور مکہ والے اللہ کے نبی کی رسالت کو نہ پہچان سکے. اور کہہ دیجئے کون بڑا ظالم اس شخص سے جو جھوٹ بولے اللہ پر یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. جھوٹ بولے اللہ پر سے مراد کیا ہے؟ نبی ہونے کا دعویٰ کرے, جھوٹی نبوت کا دعویٰ, جیسا کہ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو او کذب بآیاتی, یہ کون ہے؟ قوم مکہ والے. تم اس قرآن کی آیتوں کو نہ مان کے یا تم بڑے ظالم بن رہے ہو یا یہ شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے ظالم بن رہا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, دونوں صورتوں میں انجام ایک ہی ہے کہ ظالموں کو فلاح نہیں ملتی. کیسے ہوگا قیامت کے دن؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ, جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو اور کہیں گے کدھر ہیں وہ شریک جن کو تم شریک بناتے تھے جن کے بارے میں تم یہ دعوے کرتے تھے. پھر نہیں ہوگا ان کا کوئی عذر یا بہانہ سوائے اس کے قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا, وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے, مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ, ہم شرک نہ کرتے تھے. یہ کب ہوگا؟ میدان محشر کے بالکل ابتدا میں, جان چھڑانے کے لیے قسم کھا لیں گے کہ ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو انظر کیف کذبوا علی انفسہم, دیکھو دیکھو کیسے اپنے نفسوں پر جھوٹ بولتے ہیں, اور کھو کے ان سے جو کہ یہ جھوٹ باندھتے تھے. بعض ان میں ایسے ہیں جو بڑے غور سے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے کر دیے اس بات کے کہ وہ اس کو سمجھے, کیونکہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے, اور اگر وہ ہر نشانی دیکھیں گے پھر بھی مان نہیں لائیں گے. اور یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے آپ کے پاس تو آپ سے جھگڑا کریں گے, کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں. وہ خود بھی اس سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں, اصل میں نہیں وہ ہلاک کرتے اپنے نفسوں کو ہی اور اس کا شعور بھی ان کو نہیں ہے. کیا بتایا گیا کہ یہ لوگ بہت زیادہ باتیں کرنے والے اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑا ان کی ان باتوں سے. اصل بات یہ کہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اور اس سورۃ الانعام میں آپ کو قیامت کے میدان کی بہت ساری جھلکیاں دکھیں گی جس میں سے اگلی آیتیں وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا, اور کاش تم دیکھو جبکہ یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر ہم پھیرے جائے تو پھر ہم کبھی نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو اور ہم ماننے والوں میں ہو جائیں. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, یہ بات نہیں ہے کہ آج ان کو یقین آ گیا بلکہ آج ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو آج سے پہلے چھپایا گیا تھا. ولو ردوا لعادوا, اور اگر دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا بھی گیا یہ دوبارہ وہی کرتوت کریں گے. لما نہوا عنہ, جس سے ان کو روکا گیا, وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ جھوٹے لوگ ہیں. اور اس جھوٹ کی وجہ کیا تھی؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, کہتے تھے زندگی تو بس صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہم نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک اور منظر, وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, کاش تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا, کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ سچ ہے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، کہا جائے گا چکھو عذاب اس کفر کے بدلے جو تم کرتے تھے. حقیقت کیا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس قیامت اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، حسرت ہم پر، ہم نے جو کمی کی اس معاملے میں. اور وہ اٹھوائے جائیں گے بوجھ اپنی پیٹھوں پر، ہائے کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھوائے گئے. اصل بات کیا، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو، یعنی ان کی آنکھوں پہ جو پٹی پڑی ہوئی تھی وہ دنیا کی محبت کی تھی، اور دنیا کیا ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے. افلا تعقلون، کیا تم عقل اختیار نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غمگین کرتی ہے یہ چیز کہ جو وہ کہتے ہیں، یا نوٹ کیجئے گا لا یحزنو کا ہے، یہ نہیں کہا کہ لا یغضب، کہ اللہ کے نبی ہمیں پتہ ہے ان کی حرکتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ غصہ کرتی ہیں. دائی دین کو لوگوں کی حرکتوں پہ غصہ نہیں آتا، دکھ ہوتا ہے، اپنے جھٹلائے جانے کا غم نہیں ہوتا، اس جھٹلانے کے بدلے میں جو ان کو سزا ملنے والی اس کا غم ہوتا ہے. فرق کیا دونوں میں، جب غصہ آئے گا تو تکبر پیدا ہوگا، آواز میں رونت آئے گی اور کفر اور فسق کے فتوے جاری ہوں گے، جبکہ غم ہوگا تو آواز میں نرمی، درد اور سوز اور گداز پیدا ہوگا. اور نبیوں کے دلوں میں امتوں کا گداز ہوتا تھا، وہ ان کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے تھے بلکہ وہ ان کو جہنم سے نکالنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ کا دل بڑا کرتا ہے ان باتوں پہ جو یہ آپ کو کہتے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ آپ کو نہیں چھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. رہ گئی بات چھٹلانے کی، تو ولقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی کئی رسول چھٹلائے گئے، لیکن فصبروا علی ما کذبوا، بس انہوں نے صبر کیا اس چھٹلائے جانے پہ اور اس تکلیف دیے جانے پہ. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی بات کو بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس مرسلین کی خبریں آ گئیں، یعنی پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. پھر اللہ کے نبی کے دل کی یہ خواہش کہ ان کی کسی طرح سے مدد کر دی جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، وہ سونے کا ہو جائے صفا پہاڑ، یا زمین سے کوئی خزانہ آ جائے، تو کہا اچھا. وَإِن كَانَ قَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اعراض کرنا آپ پر بڑا بوجھل، بڑا گراں گزرتا ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر آپ کر سکے، تو ان تک تک یہ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو زمین سے ایک سرنگ نکال لیں، یعنی کوئی زمین سے معجزہ نکال لیں سرنگ کے ذریعے، یا پھر آسمان پر ایک سیڑھی لگائیں اور آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر اتاریے کوئی آئے نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کرتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں. باقی رہ گئی بات، اتنی نشانیاں موجود ہیں، یہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کہ انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہی کریں گے جو سنتے ہیں، اور مردے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ہم پر کوئی آیت ہمارے رب کی طرف سے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے اس پر کہ نشانیاں اتارے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں پہ ٹاپک پورا ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ اسی طرح کے ڈھکوسلے کرتے ہیں، یہ ہو جائے تو پھر کریں گے، پھر آئیں گے، یہ وجہ ہے اس لیے نہیں آتے، یہ کرسی ٹھیک نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہ سردی نہیں، یہ گرمی نہیں. اصل بات یہ کہ ان کو بھوک نہیں ہے. جس کو بھوک ہوتی ہے وہ پلیٹ پہ نہیں جھگڑتا کہ پلیٹ کس رنگ کی ہے، شیشے کی ہے، اسٹیل کی ہے، وہ کھانا کھانا چاہتا ہے. کسی کا ہدایت کی کال کے جواب میں فرمائشی پروگرام شروع کر دینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی طلب پیدا نہیں ہوئی. تو یہاں تک ہمارا بس روکے گا. دو آیات اوپر موضوع کی تکمیل کے لیے ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، میری آواز کلیئر ہے آپ سب کے لیے نائی؟ تو الحمدللہ ہمارا رخ کمپلیٹ ہوا. اور مین میسج آپ سب نے کیا لیا؟ کوئی بھی ایک بات لکھے، مجھے لگا کہ شاید یہ کہ جس کو یقین کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک اشارہ یا ایک بات بھی کافی ہوتی ہے جس کا دل کھلا ہوتا ہے، اور جسے نہیں ماننا اس کو بہت سارے لیکچرز دیے گئے سننے کو مل جائیں اس کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا. یس، آپ سب نے کیا سیکھا؟ ہدایت صرف اس کو ملے گی جو طلب رکھے گا. بالکل، اور طلب یعنی کہ صرف زبانی نہیں بلکہ انسان، اصل بات تڑپ کی ہے. بالکل صحیح کہ اصل بات تڑپ کی ہے. اور جو شخص اس دنیا میں ہدایت نہیں پاتا اس کے لیے کتنی بڑی حسرت قیامت کے دن ہوگی. یہ حسرت والی آیتیں جب بھی آتی ہیں تو مجھے واقعی ان کو پڑھ کے بہت خوف بھی آتا ہے کہ اگر ہم آج اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کبھی ہم سے مس ہو جاتی ہیں، کبھی ہماری غلطی کی وجہ سے یا ہماری کوتاہی کی وجہ سے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسا کر لیتی تو کتنا اچھا ہو جاتا اس وقت. اور وہ حسرت جو ہے کچھ چیزوں میں بہت زیادہ پینفل بھی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن تو سارے چانسز ہی ختم ہو جائیں گے. جس کو طلب نہیں اس کو ہدایت نہیں ملتی. بھوک ہے تو کھانا کھانے پر فوکس، اور ناٹ کیل اور کال. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر ایکسٹرا بات نہیں، انسان کو بھوک پیسے بھی لگتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور نہیں سوچتے، بس آپ کے سامنے کھانا آ جائے آپ اسی میں مصروف ہوتے ہیں. بس وہ ایک مین ہماری ضرورت بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر ہمیں اپنی ضرورت پتہ چلے کہ ہماری روح کو ہدایت کی کتنی ضرورت ہے، تو واقعی پھر ہم اسی حساب سے کام کریں نا، اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آئیں. ہدایت سے محرومی پر حسرت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حسرت سے بچائے، بیکاز ہمارے پاس آج صحت ہے، اسباب ہیں، موقع ہے، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے جوڑا ہے. تو ہم کبھی اس سے پیچھے ہٹے نہیں، کبھی اس کے حق میں کوئی کمی نہ کریں، اپنا بیسٹ ایفرٹ اس کو دیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دیں. آمین یا رب العالمین. دل کو باقی باتوں سے خالی کریں تو ہدایت خود آتی ہے، تڑپ بھی آتی ہے. صحیح بات ہے، دس از سو ٹرو کہ ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا دل تھوڑا سا دنیا کی چیزوں سے الگ ہوتا ہے، وقت اکیلا ملتا ہے، اور پھر ہمارے سامنے یہ چیز ہو تو ہم زیادہ اچھا گراسپ کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیں تو عذاب بلانے کا سبب ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح. تو انشاءاللہ بھی کہ ہم تھوڑا سا اپنی جی انشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا امپورٹنٹ ورڈز ہیں تو انشاءاللہ ورڈ مینس کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تو چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 سے ہی سٹارٹ کریں گے. ایک سیکنڈ. جی آیت نمبر 1 میں یعدلون، یعدلون کا کیا مطلب ہے؟ عدل کرتے ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں، برابر کرتے ہیں. جی بالکل، برابر کرتے ہیں. یعنی یہاں کے جو معنی میں وہ یہی ہے کہ برابر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عدل بھی اسی لیے کہتے ہیں بیکاز اس میں برابری اکوالٹی دی جاتی ہے، مگر یہاں کے معنیوں میں ہم یہ لیں گے کہ وہ اس کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں. اوکے، ناؤ فردر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 3 میں دیکھیں جہرکم، جہرکم اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے آئندہ نام ٹھیک ہے. جہرکم کا مطلب بتائیں. ظاہری باتیں تمہاری، یعنی تمہارا ظاہر. یس، تمہارا ظاہر. بالکل ٹھیک ہے. اوکے، پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں تو آئی نمبر 6 میں دیکھیں گے نمکن. نمکن کا ہم کیا مطلب ہے؟ نمکن کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ قدرت دی ہم نے. ٹھیک ہے، جی قدرت دی ہم نے یا جمانا، یعنی ہم نے جمایا. یہ پورا ٹرانسلیشن ہم کبھی رکھیں گے اس میں. نمکن ہم نے جمایا. ٹھیک ہے، اوکے، اس کے اندر ہم کا ٹرانسلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمکن جمایا یا اقتدار دیا. بالکل ٹھیک ہے. نا فردر آگے دیکھیں تو اسی آیت کے اندر مدرارن، مدرارن کیا ہے؟ مدرارن کیا ہے؟ خوب برسنے والا. جی بالکل, خوب برسنے والا. موسلا دھار, خوب برسنے, خوب بارش, بالکل ٹھیک ہے, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آئی نمبر 7 میں قرطاس. قرطاس کس کو کہتے ہیں؟ قرطاس کس کو کہتے ہیں؟ لگاتار بارش, ٹھیک ہے, پہلے والے کا آپ نے بتایا. قرطاس کس کو کہتے ہیں؟ کاغذ. کاغذ میں لکھی کاغذ, کاغذ پیپر. جی بالکل, کاغذ پیپر, بالکل ٹھیک ہے. ناؤ آگے چلتے ہیں تو آیا نمبر 9 میں دیکھیں گے للبسنا. للبسنا شبہ ڈالتے ہیں ہم, شک ڈالتے ہیں ہم. جی شبہ ڈالتے ہیں, شک ڈالتے ہیں. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا پھر؟ ہم شبہ ڈالتے ہیں, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے پھر؟ جی بالکل ٹھیک ہے, ہم شبہ ڈالتے ہیں, رائٹ. روٹ ورڈ لکھیں اس کا, لامبا سین. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں آئی نمبر 14 کے اندر, ٹھیک ہے. آئی نمبر 14 کے اندر یو تو آم کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یو تو آم اسے کھلایا جاتا, بالکل ٹھیک ہے. وہ کھائے نہیں بلکہ اسے کھلایا جاتا. اگر یہ ہوتا ہے یو تعام جو کہ اس سے پہلے ہی ہے تو پھر اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ وہ کھلاتا ہے, ٹھیک ہے. یو تعام وہ کھلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی آئی نمبر 17 میں دیکھیں گے. آئی نمبر 17 کے اندر یم سس کا, یم سس کا. پہنچائے تجھے, وہ پہنچائے, وہ کا بھی ٹرانسلیشن یہاں سے آ رہا ہے. یم سس کا, وہ پہنچائے تمہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ تمہیں پہنچائے, بالکل صحیح, گڈ, رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آئی نمبر 21 کے اندر دیکھیں گے, 21 کے اندر نہیں بلکہ آئی نمبر 22 کے اندر. تزعمون, تزعمون. تزعمون دعوی کرتے ہو تم. جی بالکل, تزعمون تم دعوی کرتے ہو, دعوی کرنا. تزعمون دعوی کرتے ہو تم, بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. آل رائٹ پھر انشاءاللہ اب یہ ایک لاسٹ اور ہم لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے. آئی نمبر 25 کے اندر دیکھیں گے. جی آئی نمبر 25 کے اندر دیکھیں گے, یہاں پر دیکھ کے بتائیں کہ وقرن کس کو کہتے ہیں؟ وقرن کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ورڈ ہے جو کہ انشاءاللہ اس کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں, وقرن, بوجھ, سب نے ٹھیک لکھا. 26 میں دیکھیں ین اونا, ین اونا, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ین اونا دور رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, دور رہتے ہیں. ین اونا دور رہتے ہیں. ین ہونا نہیں سے تو اس کا مطلب ہے روکنے کا, ٹھیک ہے. ین اونا کا مطلب خود دور رہنا, یعنی کہ وہ دور بھاگ جاتے ہیں یا وہ دور رہتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. سر الحمد للہ ماشاء اللہ ویری گڈ پارٹیسپیشن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واقعی ہمارے علم کو راسخ کر دیں, کہ ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں آ جائے, ہماری کوششوں میں برکت بھی دیں اور ایکسیپٹینس بھی رکھیں, آمین. تو ان شاء اللہ بھی یہ نیکسٹ سیشن کی طرف چلیں, ٹھیک ہے. آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا ہے تو ان شاء اللہ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
نبی کریم صلی اللہ
نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لساني يفقه قولي سیون ہیبٹس میں سے آج ہم چھٹی ہیبٹ کو دیکھیں گے, کامیاب لوگوں کی عادت, جس کو ہم نے اپنے سلسلے میں چھٹے نمبر پہ رکھا ہے, وہ ہے تعاون, سنرجائز کرنا. ایک ہوتا ہے کسی کا کسی کام کو اکیلے کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے تعاون سے مل کر ایک کام کو کرنا. ہیلن کیلر کا ایک کال ہے, اکیلے رہ کر ہم بہت کم اور اکٹھے ہونے کی صورت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف بنایا, ہر انسان دوسرے سے مختلف بھی ہے اور اس کو مختلف ہونا چاہیے تھا, ورنہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا. تعاون کی پالیسی, کوآپریٹو ہونا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو تعاون یہ اس سے بھی بڑی بھی چیز ہے. سنرجائز ہونا کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر اگر آپ سے مختلف خوبی ہے تو آپ اس سے نفرت کرنے یا اس کو اپنا دشمن سمجھنے یا اس سے حسد کرنے یا اس سے جیلسی جیسے جذبات پیدا کرنے کی بجائے اس کی اس خوبی کو لے لیں. یہ فطری بات ہے کہ جو چیز کسی میں ہے اور آپ میں نہیں اور آپ اس وجہ سے اس سے کڑن محسوس کرتے ہیں تو اس کے اندر کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. ایسی ہے نا کہ کسی کے پاس سویٹر نہیں ہے اور اس کو سردی میں جانا ہے, دوسرے کے پاس دو سویٹر ہے, آپ سوچتے ہیں دیکھو کتنا بڑا آیا دو سویٹر پہن کے پھر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں سے ایک سویٹر آپ کو چاہیے. تو عقل مند لوگ کون ہیں کہ اختلافات سے بھری ہوئی اس دنیا میں ایک دوسرے کی ان خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں جو آپ سے مختلف ہیں. ایک ذہن ایک سوچ کے لوگ کام کریں گے نا تو رنگ نہیں آئے گا, کیونکہ دونوں کو ایک ہی کام آتا ہے, اس کام کو ایکسیلنسی پہ لے جائیں گے, لیکن بہت سارے کام ان کو نہیں آتے, وہ کام مس ہو جائیں گے. اسی کو آپ ٹیم ورک کہہ سکتے ہیں ایک حد تک, لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کے آگے. اس میں اصل میں انسان کی عادات کو اس طرح سے ٹچ کیا گیا کہ جب کسی کے اندر کوئی کمی ہو تو آپ اسے کیسے دور کر کے اس سسٹم کے اندر اس کو لے آئیں اور اس کو وہ چیز دے دیں جو اس کے پاس نہیں, اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دوسرے کو دیں, جو نہیں آپ اس سے لے لیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں کائنات میں ملتی ہیں. آپ دیکھیں کہ گینڈا ایک جانور ہے, بہت بھاری جسم کا ہوتا ہے, یہ اپنا جسم صاف نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پشت پر ایک ایسا چھوٹا سا جانور بٹھایا ہوا ہے, پرندہ کہہ لیں, کہ جو کیڑا مکوڑا گینڈے کے اوپر بیٹھتا ہے نا یہ اس کو کھاتا رہتا ہے. دو فائدے ہوتے ہیں اس کام سے, اس کو کھانا مل جاتا ہے اور گینڈے کا جسم صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے تعاون, کہ دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس سے بھی مستفید کیا جائے. آپ دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہے, مثال ہے جو لوگ میوزک کا کام کرتے ہیں, آپ دیکھیں 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی گٹار بجا رہا ہوتا ہے, کوئی وائلن بجا رہا ہوتا ہے, کوئی اس میں بانسری بجا رہا ہے, کوئی واضح نکال رہا ہے, پھر وہ ساری چیزیں پیدا ہو کر تو ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جس سے لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ عادت ہم سب کے لیے کامیابیوں کے راستے میں سنگ میل ثابت ہوتی ہے, کیونکہ کوئی انسان مکمل نہیں, نہ میں نہ آپ, ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا, مسلم یا کافر, گورا یا کالا, لمبا یا پتلا, ہم سب مختلف ہیں. لیکن اس میں تعاون کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, آئیے گیز جس کو اردو میں مرغا بھی کہتے ہیں, ان کے عمل سے اس لفظ تعاون یا سنرجائز ہونے کا فرق دیکھتے ہیں. اف بٹوین فرینڈز اینڈ پارٹنرز وی آر گیز, الحمدللہ, یعنی آپ کو مجھے گیس بننا ہے اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈز کے بیچ میں. ان کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ جب یہ مرغابیاں موسم کے بدلنے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور عموماً سرد علاقوں سے گرم علاقوں میں جاتی ہیں, تو یہ وی کی شکل میں ٹریول کرتی ہیں, اور اس وی کے اندر کیا حکمتیں, بائی فلائنگ ان اے وی فارمیشن, بالکل ایک شخص آگے جس کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں, ان کا امام کہہ سکتے ہیں, کنگ کہہ سکتے ہیں, کوئین کہہ سکتے ہیں, سب ایک ہی اسٹریچ میں جا رہے تھے. اب ہوا کیا کہ ایک برڈ پیچھے رہ گیا, اب آگے دیکھیے کیا ہوگا. شیئرنگ دا سیم ڈائریکشن اینڈ ورکنگ ایز اے ٹیم گیٹ اس دا ڈیسٹینیشن کوئکر اینڈ ایزیئر, ایک دوسرے سے شیئرنگ کرنا سیم ڈائریکشن میں جاتے ہوئے اور سیم کام کو ایک ٹیم کی صورت میں کرنا ہمیں منزل تک جلدی اور آسانی سے پہنچا دیتا ہے. دو باتیں, جلدی اور آسانی, اور یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں. آسانی سے پہنچنے میں بعض دفعہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے اور جلدی پہنچنے میں بعض دفعہ چیز اچھی نہیں رہتی. تو ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ایک دوسرے کو ہم جب سہارا دیتے ہیں تو ہم اکمپلشمنٹ کر لیتے ہیں, ہم جو حاصل کریں گے وہ زیادہ ہوگا. جب بھی کبھی اس وی فارمیشن میں سے ایک گیز یا گوز جو ہے وہ ایک مرغابی پیچھے رہتی ہے, جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر انسان کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, یہ سمجھے بیمار ہو گیا, یہ کسی دوسری جگہ چلا گیا, اس کے پاس کوئی زندگی میں ایڈورس کنڈیشن ہو گئی. اب وہ دیکھیں کہ وی کی چین ٹوٹ رہی ہے نا, ادھر چار ہیں ادھر تین رہ گئے, یہ پیچھے رہ گیا. وہ جب سارے مل کے ایک جگہ پہ جاتے تھے نا تو آگے سے جو ہوا آتی تھی یہ سارے مل کے اس کو کاٹتے تھے اور ہوا پیچھے ہوتی جاتی تھی, یہ آگے جاتے ہیں. اب یہ جو اکیلا رہ گیا نا اس کو چاروں طرف سے ہوا نے گھیر لیا, یہ پریشان ہوگا. تو یہ وہ شخص ہے جو لوگوں سے اختلاف کو برداشت نہیں کرتا, گوارا نہیں کرتا, اکیلا رہنا چاہتا ہے. Then he quickly come back to the formation to take advantages of the flock's power in front of him. آپ سوچئے کہ یہ مرغابیوں کی ایک ٹیم ہے, ایک ٹیم میں لیڈر ہے, دو اس کے ساتھ کوئی اس کے سمجھے کہ مشاورت کے لوگ ہیں, پھر دو سے پیچھے تین. اب اس نے سوچا میں سب سے پیچھے کیوں, مجھے پیچھے ڈال دیا انہوں نے, میں پیچھے میں نہیں رہتا, میں اکیلا ہی چلتا ہوں. جب یہ پیچھے گیا تو دیکھیں کہ پرومیننٹ ہو گیا نا, سب اس کو دور سے دیکھیں گے یہ اکیلا بندہ ہے, لیکن اس کو پتا چلا کہ میں پریشر برداشت نہیں کر سکتا, ساروں کی مدد سے جو ہوا کاٹی جا رہی تھی وہ مجھے اکیلے کاٹنی پڑ رہی ہے. اس کو ریئلائزیشن ہوئی, فوراً جلدی سے یہ دوبارہ آگے آ گیا. یہ ہے بہترین چیز کہ جب انسان دنیا میں کوئی کام کرے یا کسی بھی کے ساتھ ملتا ہے کسی بھی کام میں, آپ دیکھیے اس کو آپ سیاسی اتحاد سے لے کے مذہبی اتحاد یا خاندانی اتحاد یا بھائی بہنوں کی زندگی میں دیکھیے, اکیلا بندہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس کو دوسروں کے ساتھ واپس سے ملنے میں کچھ مشکل نہ ہوئی. اس سے سیکھا کیا, بائی اسٹینگ ان ٹیون اینڈ یونائٹیڈ بیسائڈ دوز ہو آر گوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن دا افیکٹ ول بی لیس. یعنی یہ جا اسی ڈائریکشن میں رہا تھا جس میں اس کو گرو جا رہا تھا, لیکن اس کو زیادہ مشکل آ رہی تھی کیونکہ یہ اکیلا تھا, لیکن جو ہی اس نے اس کو جوائن کیا اب اس کے لیے کامیابی آسان ہوگی. اٹ ول بی ایزیئر اینڈ پلیزنگ ٹو ریچ دا گولس, یہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور انسان کو خوشی ملتی ہے اپنے گول کو حاصل کرنے میں. ایوری ون ول بی انکلائن ٹو ایکسپٹ اینڈ گیو ہیلپ, جب آپ ایک گروہ میں ہوتے ہیں نا تو ہر بندہ آپ کو مدد کرنے کو تیار ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے گا کیسا خوبصورت سبق اللہ نے ان جانوروں کو پرندوں کو سکھایا کہ کیسے یہ لوگ کرتے ہیں. وین دا لیڈر گوز گیٹس ٹائرڈ آف فلائنگ, اب جو سب سے آگے ہوتا ہے دیکھنے میں تو وہ بہت پرومیننٹ لگتا ہے, لیکن اگر آپ امیجنیشن میں لے کے آئے تو سب سے زیادہ آگے سے ہوا اس کو کرنی پڑے گی نا فیس, وہ پہلے اس سے ٹکرائے گی, وہ پھر دوسروں پہ جائے گی, اور دیکھیں کہ آگے والا سب سے پہلے اکیلا ہی ہے. وہ جو الون رہنے والے کو فیس کرنی تھی وہ بھی اس کو کرنی پڑ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پیچھے اس کے دو کھڑے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ جب تھکتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر بندہ ساری زندگی لیڈر نہیں رہتا. ایک کام اگر آپ ماں ہیں نا, آپ ساری زندگی نہیں گھر چلا سکیں گی, آپ بیوی ہیں, آپ ایک گھر کی پوری مالک ہیں, چابیاں آپ کے ہاتھ میں, سب ہے, نہیں چلا سکیں گی. کسی نہ کسی وقت آپ تھکیں گی, کسی نہ کسی وقت آپ بیمار ہوں گی, کسی نہ کسی وقت آپ ایبسنٹ ہوں گی. تو پھر فطرت یا کائنات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ہی گوز ٹو دی اینڈ آف دی وی فارمیشن وائل اندر گوز ٹیکس دا لیڈ. وہ سب سے پہلا دیکھیے پیچھے آ گیا, پیچھے تو کمفرٹ زون ہوتا ہے, آپ یقین کریں جتنا پیچھے والے مزے میں ہوتے ہیں یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ آگے آتے ہیں. ایک بجے چھٹی ہوئی گھر گئے, پانچ منٹ بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, بعض لوگ پانچ منٹ پہلے ہی بیگ پیک کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور ذہن ان کا اس سے بھی پانچ منٹ پہلے جا چکا ہوتا ہے. جب آپ آگے آئیں گے تو آپ آٹھ بجے بھی نہیں جا سکیں گے, کیوں کہ آپ کے اوپر وہ ساری ذمہ داری ہے. نئی کلاس میں سے ایک کلاس کے لوگ کچھ دن ہمارے ساتھ رہے, تین چار بجے, تو جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گئے, کہنے کے استاذہ بڑا ہی مشکل ہے اسکول چلانا, اتنا کچھ دیکھتے ہیں. کیوں کیا وہ کہنا, ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم ادھر ہیں آپ لوگ مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے میٹنگ ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. تو جب وہ تھکتا ہے تو ریلیکس کرنے کے لیے پچھلی نشست پہ آ گیا, اب یہ پیچھے گیا تو وہ جو پیچھے تھا نا وہ آگے چلا گیا. جب پیچھے گیا تو تھوڑا اس کو ریلیکسیشن ملا. اس سے سبق کیا ملا, ٹو شیئر دا لیڈرشپ, دے مسٹ بی میوچل ریسپیکٹ بٹوین اس آل دا ٹائم, کہ اگر آپ لیڈرشپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ لیڈر کبھی وہ لیڈر کبھی تم کبھی تم، تو پھر باہمی ریسپیکٹ ایک ہونی چاہیے. نمبر دو والے کو آگے ایز اے لیڈر کس نے قبول کیا جبکہ نمبر دو والے میں سیم کوالٹیز تھیں، سیم خوبیاں تھیں جو لیڈر میں تھی. اگر نمبر ٹو پہ رہنے والے بندے میں وہ صلاحیت نہ ہوتی تو لوگ اس کو ایز اے لیڈر ایکسیپٹ نہ کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب جماعت کراتا ہے تو اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوں نا وہ علم والے ہوں. امام کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، امام کی موت ہو سکتی ہے، اور آپ کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے امام کو کچھ ہو تو فوراً اس سے پیچھے دوسرا بندہ آگے آئے گا اور امام نکل جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ بیوقوف بدو لوگ ہیں تو پھر کیا ہوگا. اسی اصول کو پھر حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں رکھا. اسلام میں شورا کا نظام جو ہے وہ آپ پڑھے تو آپ کو تو بہت دل ٹوٹیں گے. ہمارے ہاں تو ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہے نا، ابھی ایک بندہ کام کرنے لگتا ہے تو اس کو بھیج کے آپ دوسرے کو بلا، پورا سسٹم بدل گیا. ہر سال آپ کا صدر بدلتا ہے، ہر سال آپ کا وزیر بدلتا ہے، آپ کام کیسے کریں؟ آپ کو تو اسلام میں لیڈرشپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لائف ٹائم. گولڈ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا چمکنے لگتا ہے. ابو بکر لائف ٹائم خلیفہ رہے، عمر فاروق لائف ٹائم خلیفہ رہے، عثمان علی شہید ہوئے تو گئے. کیوں؟ کہ اسلام تو جس کو سکھا رہا ہے سکھا رہا ہے، اسلام میں ریٹائرمنٹ کی عمر ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو رکھا ہوا تھا کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد وہ فوراً آگے آئیں گے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تین لوگ بڑے صاحب فراست ہیں. ایک تو اس میں حضرت شعیب کی بیٹی جس نے باپ سے کہا تھا کہ ابا اس لڑکے کو جاب پہ رکھ لو کیونکہ یہ امین لگتا ہے، حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے. دوسرا عزیز مصر جس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس بچے کی اچھی مدد کرنا، یہ ہمیں فیوچر میں فائدہ دے گا. اور تیسرا ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا. آپ کو پتا کہ جب ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو نامینیٹ کیا تو کئی لوگ بولے کہ ہم تو مر جائیں گے، ہمارا تو حال خراب ہو جائے گا اگر عمر خلیفہ بن گئے، وہ تو ہمیں اسلام کو تو پیس کے رکھ دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، خلافت کا بوجھ عمر میں نرمی پیدا کرے گا، یعنی اسلام میں بہت سخت ہے اپنے. تو لہٰذا ان کے اندر سیم ریسپیکٹ تھی، باقی سارے اس کے دل میں اس کے لیے وہی ریسپیکٹ تھی، تبھی تو وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے نا. شیئرنگ دا ہارڈیسٹ پرابلمس اینڈ ٹاسک، گیدرنگ آور ابلیٹیز اینڈ کمبائننگ آور فیکلٹیز ٹیلنٹ اینڈ ریسورسز. یعنی جب ہم بڑے بڑے پرابلمس کو جو بہت ہمیں ہارڈ لگتے ہیں، یا کچھ ٹاسک یعنی کچھ کام کرنا ہے، آج سارا فرنیچر یہاں سے اٹھا کے باہر رکھنا ہے، یہ ہارڈ جاب ہے، یا کوئی پرابلم آ گیا، خدا نخواستہ چھت لیک کرنے لگ گئی، اب یہ بڑے بڑے پرابلمس ہیں، جب ہم ان کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب کی ابلیٹیز اور سب کی چیزوں ٹیلنٹ ریسورسز کو جمع کرنا پڑے گا. کون کیا کر سکتا ہے؟ آپ یہاں یہ کر سکتے ہیں، آپ چھت کے نیچے بالٹی رکھ دیں، آپ یہ کریں، آپ کسی کو فون کریں، آپ کسی کو بلائیں. جب سارے کرتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، دا گیز فلائنگ آن دا وی فارمیشن دے کوئک ٹو انکریج ٹو دی ونز ان دا فرنٹ ان دیٹ وے دے کیپ دا سیم سپیڈ. یہ دیکھیے، اب فطری بات ہے، آپ چار لوگ چلنے لگ جائیں، تیز چلے گا ایک آہستہ چلے گا، اب اس وی فارمیشن کو برابر کیسے رکھیں؟ کیونکہ مثال دیکھیے کہ دوسرا ذرا تیز چلے گا تو وہ لیڈر سے آگے چلا جائے گا، تیسرا ذرا تیز چلے گا تو وہ دو اور ایک کے بیچ میں آ جائے گا، تو فارمیشن ٹوٹ جائے گی نا. تو وی فارمیشن کو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو تیز چل رہے ہیں نا وہ تھوڑا آہستہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو آہستہ چلتے ہیں نا وہ تھوڑا تیز چلتے ہیں، تاکہ ہماری یونٹی نہ ٹوٹے، ہمارا حسن نہ ٹوٹے. مثلا آپ دیکھیں، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو ٹیک لگانی ہے وہ پیچھے منہ کر لیتا ہے، کوئی آگے کر لیتا ہے، کوئی جھکتا ہے، تو خوبصورتی نہیں لگے گی نا صفوں میں. تو بیلنس یہی ہے، تعاون یہی ہے، سنرجائز ہونا کہ آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے نا، ذرا دب کے رہے، پیچھے رہے آپ، ذرا آپ ذرا کنٹرول میں رہے، اور آپ بالکل دبے میں آگے آئیے، کم ان، گو ہیڈ، یو کین ڈو اٹ، یہ اسٹائل. تو یہاں سے وہ دیکھیے کہ کیسے اپنے آپ کو وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا تذکیہ کیا. بعد میں جن صحابہ کرام نے مدینہ میں آ کر اتنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، بولا کہ نبی کے مکی دور میں خاموش دکھتے ہیں. حضرت علی کو دیکھیے، انہوں نے اتنے بہادری کے جوہر دکھائے، پورے مکی دور میں کوئی ایک جھڑپ نہیں ملتی کہ حضرت حمزہ یا حضرت علی کسی کافر کا منہ توڑا ہے، یا عمر فاروق کسی کو کاٹ کے آگے. نہیں، یہ ہوتا ہے کنٹرول، آپ کے اندر ابال ہے، جوش ہے، اس کو آپ کہہ لیں جیسے ہائپر بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنا بھی ماؤں کی ذمہ داری ہے. کچھ بچے فطری طور پہ بہت ہائپر ہوتے ہیں، تو میں اور ہی ہائپر کر دیتی ہوں ان سے، ڈر ڈر کے اور ان کی باتیں منوا کے. جو بہت بریلینٹ لگتا ہے نا اس کو ذرا ہاتھ میں رکھیے، اور جو پیچھے اس کو آگے لے کے چلیے. وین دیئر از کریج اینڈ انکریجمنٹ دا پروگرس از گریٹر. جب آپ میں حوصلہ ہوتا ہے اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہوتا ہے تو ریزلٹ بہت اچھے آئیں گے. A timely word of encouragement always motivates, help and strengthen اٹ پروڈیوس دی بیسٹ آف بینیفٹس. انکریج کیجیے, کوئی بات نہیں, شاباش, تھوڑا اور تیز چلو, اسپیڈ بڑھاؤ, تھوڑا آگے آؤ, تم ویل ڈن, گڈ, تم نے بہت اچھا کیا. تو اس سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھر حوصلہ بھی آتا ہے. اچھا اب ایک اور سچویشن دیکھتے ہیں, وین اے گوس گیٹ سک, از انجرڈ اور گیٹ ٹائرڈ. اب وہ لیڈر تھا, یہ پیچھے والا ایک جو بیمار ہو گیا یا تھک گیا, پیچھے رہ گیا, اب کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ہی مسٹ لیو دا فارمیشن, یعنی اب وہاں وہ رہ ہی نہیں سکتا, اس کو اپنے وی شیپ سے نکلنا ہی ہے, اب کیا ہوگا بھلا؟ اب دیکھیں دو اور اس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ وہ اکیلا نہ رہے اور ایک لائن بن جائے. ادر گیس لیو دا فارمیشن ٹو, باقی دو نے بھی چھوڑا, یہ تین بن گئے. اینڈ دے فلائی وتھ ہیم ٹو ہیلپ ہیم آؤٹ. اب یہ نہیں کہ ایک چھٹی کرے تو دو اس کی تیمارداری کے لیے چھٹی کر لیں, خدا کے لیے یہ مورل نہ لیجیے گا. ادر گیس لیو دا فارمیشن ٹو اینڈ دے فلائی وتھ ہیم ٹو ہیلپ ہیم آؤٹ اینڈ پروٹیکٹ ہیم. دے ریمین وتھ ہیم انٹل ہی ڈائے, جب وہ مر جاتا ہے اور ہی از ایبل ٹو فلائی اگین, یعنی مر جائے یا دوبارہ واپس اڑنے کے قابل ہو جائے, یہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. اب وہ جو تھے نا, اب یہ اس شیپ پوری کو پھر واپس لے آئے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ایک ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا لی, وہ اکیلا نہیں تھا نا, تو یہ اس کے ساتھ لگ کے آہستہ آہستہ اس کو سپورٹ دے کے دوبارہ اسی سسٹم میں آگے. یہاں سے لیسن دیکھیے, لیٹ اسٹے بیسائڈ ایچ ادر نو میٹر واٹ از دی ڈفرنسز. کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیے, اس کے پیچھے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ آپ کے بیچ میں کتنے بھی ڈفرینسز ہیں, اختلافات جتنے بھی ہیں, اسپیشلی ان ٹائم آف ڈیفیکلٹیز اینڈ گریٹ چیلنجز. کیونکہ یہی دو وقت ہوتے ہیں جب بندے کا اصل پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے, مشکل اور پرابلم. اس وقت میں جو لوگ جڑ کے رہ جاتے ہیں نا, پھر وہ اللہ کے حکم سے جڑ جاتے ہیں. اف وی بونڈ ٹوگیدر اینڈ سپورٹ ایچ ادر, اگر ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. If we make true the spirit of teamwork, اگر ہم ٹیم ورک کی اسپرٹ کو اسٹرانگ کریں, اصل ٹیم ورک جو ہوتا ہے اس کو قائم رکھیں, regardless of our differences, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا کیا ڈفرنس ہے, یعنی اس سے ہم بالکل الگ ہو جائیں, we can rise to meet our challenges, ہم اپنے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ان شاء اللہ تیار ہوں گے. If we understand the real value of friendship, اگر ہم دوستی کی اصل ویلو کو سمجھ جائیں. If we are aware of the feelings of sharing, اگر ہمیں دوسروں سے شیئر کرنا آتا ہے, life will be easier and the passing of years more fun filling. پھر ہماری زندگی خوبصورت بھی ہوگی اور فن فیلنگ ہوگی. آپ دیکھیں ہر گوس جو ہے اس کا ڈفرینٹ ہے رنگ, کوئی کالا ہے, کوئی لال ہے, کوئی سبز ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی بات نہیں, ایک جگہ پڑے ہوئے تو خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ ان کو ذرا بکھیر کے اس پوری اسکرین پہ دیکھیں تو ایسے لگے گا جیسے اسٹین لگے ہوئے. تو مختلف سوچ, طبیعت, فکر رکھنے والے لوگ بھی جب ایک جگہ جمے ہوتے ہیں تو وہ بلکہ پھولوں کا ایک گلدستہ لگتے ہیں. آپ جب ایک پھولوں کا بنچ بناتے ہیں تو کسی جگہ پھول اونچا لگنا ہوتا ہے, کہیں نیچا لگنا ہوتا ہے. تو چھوٹا پھول, چھوٹی ڈنڈی والا جو پھول ہے, اگر وہ اس کے اندر نہ ہوگا تو گلدستہ خوبصورت نہیں بنے گا نا. تو بعض وقت بہت ہائیلی ٹیلنٹڈ لوگ بھی کام نہیں کر سکتے, ہوگا تو بھی رانی میں بھی رانی, کون بھرے گا پانی. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں, اگر وہ ہماری سڑکیں صاف نہ کریں, ہمارا کوڑا نہ اٹھائیں تو دنیا خوبصورت نہیں رہے گی. تو زندگی میں ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ معاملہ کیا ہے, تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ تعاون کرنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے. آپ لکھیے تعاون اور اس کے ساتھ لکھیے عدم تعاون, یعنی کسی کے ساتھ سنرجائز ہونا یا نہ ہونا. کیا تعاون کیا ہے؟ اکٹھے کام کرنا. اس کے اپوزٹ لکھیے عدم تعاون کیا ہے؟ انفرادی طور پر کام کرنا, اکیلے رہنا, یعنی سٹریم لائن سے ہٹ کر اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھنے کے لیے الگ کام کرنا. سیکنڈ فرق کیا دونوں میں؟ تعاون کیا ہے؟ کھلا ذہن, اوپن مائنڈیڈنس, جبکہ عدم تعاون کیا ہے؟ اپنے آپ ہی کو درست سمجھنا. اردو میں اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے, حرفن مولا سمجھنا, کہنا میں جو کر سکتا ہوں وہ کوئی نہیں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, پیچھے ہو تو. ٹھیک ہے, تعاون اور عدم تعاون کا تیسرا فرق کیا ہے؟ تعاون کیا ہے؟ نئے اور بہترین راستوں کی تلاش. اب مزید خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے ہیں, نیو ویز ٹو ڈو تھنگس. اس کے برعکس عدم تعاون کیا ہے؟ سمجھوتا, بس جو کر سکتے کرتے رہو. حالانکہ اس طرح سے آپ دیکھیے کہ بات نہیں بنتی, جب انسان اپنی ذات کے لیے کام کرے گا تو وہ عدم تعاون کی سائیکالوجی میں ہوگا, جب وہ ایک بڑے مقصد کو اچیو کرے گا تو وہ تعاون کے ساتھ چلے گا. اب ہم یہ ساری خوبیاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے دین کے لیے نا. ہمیں اس وقت نہ تو آپ کو شہر کا کوئی سب سے امیر شخص بنوانا, نہ آپ کو کوئی مس ورلڈ بنانا ہے یا کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دلوانا ہے. ہم سب یہ خوبیاں کیوں اپنے اندر لا رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کو اس طریقے سے پیک پرفارمنس پہ لے جائیں. آج مسلمانوں کے اندر کیا دین کا کام نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. کمی کس کے اندر؟ جائز ہونے کی کمی ہے. ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے چاہے اس کو آتا ہے کہ نہیں. بلکہ ہر بندے کو میں نیچے اگر لکھ دوں کہ ہر گروہ, ہر سلوگن, ہر کمپنی, ہر جماعت چاہتی میں ہر کام کروں. ہم بھی بچے پڑھائیں گے, پڑھانا آتا ہونا. ہم بھی نماز پڑھائیں گے, پڑھانی آتی ہونا. جگہ ہے نہیں, وقت ہے نہیں, ہم بھی یہ کر لیں گے, ہم بھی کر لیں گے, اور اسپیشلٹی کو لوز کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا آتا ہے کہ کوالٹی نہیں رہتی, اور سب کچھ تو ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک دن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا کیوں نہیں پیدا کیا؟ اب اپنے جسم کو دیکھیے, ہمارے جسم میں اختلاف کی اور اس سوال کا جواب چھپا ہوا. آنکھیں کانوں سے فرق ہے, فرق ہے نا. اب یہ دونوں کبھی لڑے؟ کبھی آپ نے سنی آواز؟ آنکھیں کہتی ہیں میں تھک گئی ہوں دیکھ دیکھ کے, میں بھی سنوں گی. اور کان کہتے ہیں بس خبر, بہت سن لیا, میرے سے نہیں اور سنا جاتا. آنکھیں کہتی ہیں تم بھی آنکھیں بن جاؤ, میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی, تم دیکھ ہی نہیں سکتے. بلا یہ بھی کوئی کام ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے؟ کبھی سنی؟ چلے سارا جسم ایک جیسا ہو جائے, آنکھیں دیکھیں, سنیں, بولیں, کریں, سب کھانا ہضم کریں, آنکھ پورا ایک جسم بن گئی, آپ کے اوپر ایک ہی طرح اور بچہ بن گیا. کان بھی یہ سارے کام کرنے لگ جائیں, آپ دیکھیں کہ ایک گھنٹہ نہیں ہم چل سکتے, ہمارا جسم پورے کا پورا ڈیفارم ہوگا. آنکھیں کہتی میں نہیں برداشت کر سکتی کانوں کو, بالکل فرق ہے, نہ ان کا رنگ میرے سے ملتا, نہ شیپ ملتی, نہ کام ان کا ملتا, پیچھے کرو ان کو, نکال دیں کانوں کو. آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی, کان سن نہیں رہے ہوں گے, اس کے باوجود انسان گھڑے میں گر جائے گا. اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کانوں نے ایک آواز سن کے بندے کو اویئر کیا تھا, آنکھیں وہ نہیں سن سکی. ہمارا جسم اس کی بہترین دلیل ہے کہ سنرجائز ہونے سے بندے کا جسم کیسے کام کرتا ہے. ہمارے جسم میں ڈفرینٹ چیزیں جب ڈیفارم ہوتی ہیں تو اس کے کیا نتائج ہیں, کہ دوسروں سے تعاون نہ کرنے کے بعد سوسائٹی پر کس قسم کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارا یہ جسم جو بہت خوبصورت طریقے سے کام کر رہا ہے نا, ہمارے اندر آپ کو ایک بلڈ پریشر ہے, شوگر لیول ہے, کیلشیم, پوٹاشیم, سب کچھ رکھی ہوئی ہے. ذرا ہمارا جسم جب کسی چیز میں کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دا ٹری باک اسکن ڈس آرڈر, اسکن کے اندر اب ایک ایسی بیماری ہوتی ہے. ہاتھ جو ہے نا یہ درخت کی جھاڑیاں جیسے ہو گئے, چلتے پھرتے لوگ جو ہیں وہ درخت لگتے ہیں. یقین کریں ان کے ہاتھ بدل کے اتنے بڑے بڑے پنجوں میں بدل چکے ہیں, اور یہ جسم کے اندر اسکن میں کچھ ڈس آرڈر ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کے جسم کی ڈفرینٹ چیزوں کو کیوں الگ ہوئی؟ کیونکہ وہ فطرت کا بتایا وہ جو سنرجائز ہونے کا انتظام تھا وہ بدل گیا. اندر سے کچھ اس کے جینز چینج ہوئے, یہ بن گئی. جیسے پودوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی چھال ہوتی ہے, وہ چہرے پہ چھال آ چکی ہے. نیکسٹ, لائن فیس سنڈروم. ایک سنڈروم ہے آدمی کا چہرہ شیر کی طرح ہو گیا, جسم میں ایک ایسی چینج آ جاتی ہے, ناک تھوتنی کی طرح بن گیا, بال اتر چکے ہیں. یہ ریئل میں ایک انسان تھا, یہ بیماری اس کی بن گئی. یہ ہوتا ہے, آج یہ ہو رہا ہے, سچ بات ہے. جہاں بھی ہم دین کا وہ مزاج نہیں رکھیں گے بالکل اس قسم کی ڈیفارم قسم کی پرسنالٹیز آئیں گی. ہماری نظر میں تو وہ پیر و مرشد ہیں, اور ہماری نظر میں تو وہ بہت بڑے لوگ ہیں, لیکن سسٹم کو زیادہ فائدہ نہیں دیتے. نیکسٹ, دا پروفیریا, دا ویمپائر ڈیزیز, یہ بھی ایک ڈیزیز ہے. نیکسٹ, ویئر وولف سنڈروم, لومڑی کی طرح بندے کے چہرے پہ بال اگ چکے. یہ سنڈرومز ہیں, اور اللہ نہ کرے آنے والے وقت میں سب دیکھیں گے. شروع میں کبھی کبھی آتی ہے تو وہ پریزنٹیشنز میں آ جاتی ہے نا. کبھی آپ سوچیں, میں رات کو بہت سوچ رہی تھی, کبھی آپ نے یہ سنا آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں رہتے ہوئے کہ کسی مزدور کو ایتھرائٹس ہو گیا, جوڑوں کی درد ہے, گھٹنوں کی درد ہے, کسی مستری کو, کسی مزدور کو. یہ غریبوں کے چونچلے ہی کوئی نہیں, یہ امیروں کی بیماری ہے. جتنے ہمارے نرم گدے, کوشن, کمفرٹر زیادہ ہے, جتنے کپڑے موٹے ہیں ہمارے پاس, اتنی بیماریاں زیادہ ہیں. یقین کریں یہ نفسیاتی بیماریاں. آج اگر آپ اپنے آپ سے لڑے نا, آپ کی ساری الرجی ختم, آپ کے سارے بیکٹیریا ختم, آپ کے سارے وائرس ختم, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک دفعہ اپنے آپ کو زندہ تو کر کے دیکھیں. یہ سارا فطرت سے ہٹنے کا طریقہ ہے. فطرت نے جو ہمارے جسم کو بنایا تھا اس میں کچھ موومنٹس چاہیے تھی, کچھ ہماری ایٹنگ ہیبٹ ایسی ہونی چاہیے تھی. آج دن ب دن چھوٹے بچے, میں حیران ہوں, 15-16-18 سال کی لڑکی, میرے کمر میں درد بہت ہے, میں بیٹھ نہیں سکتی, میں اٹھ نہیں سکتی, میں جھک نہیں سکتی, مجھے نزلہ ہو گیا, مجھے الرجی ہے, مجھے اس چیز کا مسئلہ. یقین کریں ہینڈی کیپ نسلیں آ رہی ہیں آگے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ ہو رہا ہے.
یہ آنے والی صدیوں میں لوگ عام انسانوں میں دیکھیں گے. یہ بات آپ تو مانتے ہیں نا کہ آج کے دور میں جو بیماریاں تکلیفیں ہمیں دکھ رہی ہیں وہ ہماری کم از کم ماؤں نانیوں دادیوں کو نہیں تھی؟ کیا ہمارے پاس ان سے زیادہ آسائشیں ہیں کہ ان کے پاس تھیں؟ آج بھی سردی یخ ہوتی ہے اور ننگے پاؤں غریبوں کے بچے چھوٹا سا پاجامہ پہن کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بچے کی ٹوپی گم جائے تو کہتے ہیں سردی لگ گئی, ہے کہ نہیں؟ ان کے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں, کوئی جراثیم نہیں, مٹی والا پانی پی جاتے ہیں, کسی کا پڑا ہوا بلی کا پانی پی جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. یا آپ کہتے ہیں جی بچے کو ہاتھ دھو کے ابال کے فیڈر کرو, جی یہ آپ کو جراثیم لگ گئے. یہ سیلف ورشپ ہے. آج جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے یہ بات سن رہے ہیں نا, آپ اگر اپنے آپ پہ کام کریں نا تو کچھ مہینے کے اندر آپ کی ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں, یقین کریں, مانے کہ نہ مانے. یا جتنے مسائل ہیں نا ہمیں جسمانی, ذاتی اور معاشرتی اور لڑائیاں جھگڑے, یہ ہمارے اون ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو کہتے تھے ایک ایک مہینہ میں انتظار کرتا ہوں, کوئی کیس ہی نہیں آتا, کوئی لڑائی نہیں, کوئی مقدمہ نہیں. آج دیکھیے کرائمس کی رپورٹیں سن کے دیکھیں, ڈاکٹر آیا ایک حکیم مدینہ میں کہ چلو کوئی حکیم نہیں ہے میں دکان چلاؤں, کچھ دن رہا, مہینہ دو چار رہا ہوگا, کہنے لگا تم بیمار ہی نہیں ہوتے میں جاتا ہوں. ہم کے بیمار ہوں, ہم اللہ کے نبی کے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں, صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, بیمار نہیں ہوتے. آج سے کریں, سردی آ رہی ہے نا, کریں اس سردی کا مقابلہ. یقین کریں بڑا ڈر لگتا ہے مجھے بڑا بول بولتے ہوئے, لیکن میں اپنے ان پہ کوئی بول نہیں بولتی, میں تو سب سے کمزور ہوں, لیکن میں جو سمجھی ہوں نیچر کو میں وہی بتاتی ہوں. آپ جتنا اپنے آپ کو لپیٹیں گے, جتنا اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے, آپ مجبور ہوں گے. آپ سب, ہم سب ایک ہی جگہ سے ہیں. آپ اسی دیکھیے, اسی عادت کو, جو اختلافات طبیعتوں کا عادتوں کا ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت بھی ہم جتنے آئے ہیں آپ سب اپنے کپڑے جانے کے باہر پہننے والے دیکھے, سب کے فرق ہوں گے. کوئی تو کوٹ پہن کے آیا ہوگا, کوئی جیکٹ, کوئی سویٹر, کوئی چادر, کوئی کچھ بھی نہیں پہن کے آیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو پتلا سویٹر ہے, یہ جرسی ایسی, میں اسی میں آئی ہوں, اوپر میں نے شفون کا بایا پہنا, میں ابھی تک میں نے نہیں باہر کا پہنا, اور اللہ نہ کرے کہ مجھے کوئی ٹھنڈ لگے. چھینک آئے گی تو آپ کہیں گے لگ گئی ٹھنڈ, لیکن مجھے گرمیوں میں بھی آتی ہیں چھینکیں, میں خوش ہوتی ہوں اس پہ بھی, دعائیں ملتی ہیں. جتنا لپیٹیں گے کریں گے. میں جان کے اتنے وہ موٹے دو چار جو کپڑے نکال ہی نہیں رہی, کہ نکل گئے تو یہ تو بھی بہت دیر پہننے ہیں, یہ آپ پہ ہوگا. میرے کہنے پہ نا کوٹ اتار کے جائیے گا. یہ عقیدے کی باتیں ہیں, ایمان کی باتیں. اب جو سوچیں گے وہ ہوگا آپ کے ساتھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, اور ان کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھ لیجئے کہ الحمد للہ کبھی ممن حلق تفضیلا. اگلی بیماری پروٹیس سنڈروم, ایک ٹانگ پھول کے کتنی ہو چکی ہے اور دوسری کتنی پتلی ہے. یہ انسان ہے, اللہ اکبر کبیرہ, میں کہتی جہنم میں لوگ کیسے ہوں گے. نیورو فائبرو میٹیوسس, پورے جسم پہ ایسے جیسے گلے ہوئے پھیپھڑے نکلے ہوئے. جہنم میں تو یہی کچھ ہی ہوگا, وہاں بھی تو یہی کچھ. آنکھیں, حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا کان اور اس کی لو کئی میل دور ہو جائے گی, ایک ایک دانت جہنمی کا بہت پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا. تو یہ دنیا میں اس کی مثالیں دکھتی ہیں. اللہ اکبر. پولی ڈیکٹیلزم, 17 انگلیاں ہیں اس بچے کے پاؤں کی, یہ بیماری ہے. پھر پاؤں مڑے ہوئے اس کے. آگے لیمبری ڈیزیز, آنکھ کے اندر بھی جو ہمارا سفید حصہ, وہ ایسے لگ رہے جیسے پولنز ہوتے ہیں نا پھول کے اندر پیلے پیلے. ایلیفینٹیسس, نام سے لگ رہا ہوگا کہ ہاتھی کی طرح ٹانگیں ہوئی ہیں آدمی کی. کیسے انسان اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا, یقین کریں. ہمارے تو سارے غم ختم ہو جانے چاہیے اپنے, اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کیا کیا تکلیف ہے. اور ہم انسان ہی ہیں نا, تو کیا دنیا میں اللہ یہ دکھا سکتا ہے؟ تو اللہ نہ کرے جہنم میں اس سے کئی گنا بڑھ کے نہیں ہو سکتا. کون ہے جو اللہ کی قدرت پہ شک کرے؟ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاهم به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس انسانوں کی دنیا میں رہنا, اختلاف ہوگا, فرق ہوگا. ایک شاعر ہے ڈاکٹر سیوس, اس نے اپنی ایک نظم ون فش ٹو فش ریڈ فش بلو فش میں کہتا ہے, ہم انہیں آتے دیکھتے ہیں, ہم انہیں جاتے دیکھتے ہیں, چند تیز ہیں اور چند آہستہ. یعنی انسان کچھ بڑے تیز ہوتے ہیں, کلیور, کچھ بڑے سلو ہوتے ہیں, چند اونچے ہیں, چند نیچے, یعنی قد کی طرف اشارہ ہے. ان میں سے کوئی دوسرے جیسا نہیں. جیسا کیوں ہے؟ ہم سے مت پوچھو کیوں, جاؤ اور اپنی والدہ سے پوچھو. یعنی جس ماں نے بچے کو پیدا کیا دوسرے سے مختلف, اس سے جا کے پوچھو. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ دنیا میں انسان مختلف طریقوں سے فرق رہے ہیں. کلچر فرق ہے, نسل فرق ہے, مذہب فرق ہے, نظریات فرق ہے. تین قسم کے رویے سامنے آتے ہیں اختلافات کو دیکھنے کے بعد. آپ میں سے ہر بندہ اپنے حالات کے تحت اس کو دیکھ سکتا ہے. لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو اختلافات سے نفرت کرتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے ہر کوئی ایسی چیز جو ان کے مزاج سے فرق ہو. وہ سگی بیٹی چھوڑے بہو کو نہیں برداشت کرتے کیونکہ اس کی عادت مجھے پسند نہیں ہے، باپ بیٹے کو نہیں اپنی گدی پہ بیٹھنے دیتا. اسی طرح اور مسائل آگے بڑے لیول پہ جاتے جائیں، کچھ لوگ ہیں جو اختلافات سے نفرت کرتے ہیں. ایک دوسری سطح ہے، اختلافات کو برداشت کر لیتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں اب کیا کریں، گزارا تو کرنا ہے، نصیب میں پڑ گئی یہ چیز. تیسری قسم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، اختلافات کے ساتھ چلیں گے، خوشی خوشی ان چیزوں پہ چلیں گے. جو اختلاف سے نفرت کرتے ہیں نا، یہ خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ خود پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ ذرا بھی دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. ان کی ایک اپنی دنیا، یہ خود کو بہترین سمجھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں دنیا میں وہی کام ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم ٹھیک کریں کہ غلط. کہتے ہیں جو میں کرتی ہوں نا بس وہ ٹھیک کرتی ہوں. دوسرے رویے میں اختلافات برداشت کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ یہ تو مان لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ اختلاف سے نفرت نہ کرنے کے باوجود ان لوگوں کو اپنے گلے نہیں لگاتے، یعنی ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کروں گا، تم مجھے نہ دکھاؤ میں تمہیں نہیں دکھاتا. قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہتے اچھا دیکھتی ہوں میری مدد کے بغیر اب یہ کرتی ہے کام، آتا ہے اس کو ٹھیک، غلطی کرے گی نا پھر پکڑوں گی، تعاون نہیں کرتے. ایک آخری رویہ ہی رہ جاتا ہے ان لوگوں کا جو کامیاب ہے، جو اختلافات کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اقدار، ان کی ترجیحات، پرائیورٹیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. یہ لوگ اختلاف کو کمزوری کے بجائے فائدے کی چیز سمجھتے ہیں. مثلاً آپ اس کو اپنے حالات پہ لیجئے کہ آپ ماں ہیں، آپ پہلے دور کی ماں ہیں، آپ نے روٹی سالن پکانا سیکھ لیا، اب آپ کی بیٹی نئی نئی جوان ہوئی، یا آپ کے گھر میں ایک پڑھی لکھی لڑکی بہو بنا کے آ گئی، آپ شکر کیجئے، چلو بیٹا تم ٹیبل لگاؤ، چلو بیٹا تم ذرا ڈیکوریشن کر دو، چلو بیٹا تم یہ صفائی کر لو. یعنی آپ جو کام خود کر سکتے ہیں دوسرے ان سے کرا لیں، فرق ہوتا ہے، کافی چیزوں کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی برا اچھا نہیں ہوتا، آپ کی نانی کو پلاؤ بہت اچھا بنانا آتا ہوگا لیکن ان کو چائنیز چاول نہیں آتے ہوں گے، آپ کی بچی کو کیک بڑا اچھا بنانا آتا ہے اور اس کو حلوہ بھی نہیں بنانا آتا، تو یہ فرق ہے نا. دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو فرق کریں، جو لوگ ایک سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں نا، وہ اپنے نام کے ٹیگز نہیں نیچے لگاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پتا چلے کہ یہ کام ہم سب کی طرف سے اچھا ہو رہا ہے. ایسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، کسی نیگیٹو روپ میں نہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو بریک میں کھانا آتا ہے وہ ہماری منڈے فرائیڈے کلاس میں ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، ہوتا ہمیشہ اچھا ہی الحمدللہ، لیکن عموماً ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، اور جو ہماری ویکینڈ کلاس میں آتا ہے وہ تھوڑا دوسری قسم کا ہوتا ہے. تیسری میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل یہ کہ ہماری اس کلاس میں زیادہ آنٹیز ہیں، تو وہ بڑے شوق سے پلاؤ پکا لیتی ہیں، وہ بڑے شوق سے دہی بڑے بنا لیے، وہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی کسی دن ٹاکوس لے کے آئیں، ہم بھی کسی دن یہاں جا کے ذرا کوئی پھیل پوری لے کے آئیں، فرق ہے نا. اب اس پہ ٹھپا لگ جائے، ہم لوگ تو چونکہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی باہر سے بندہ نیا روز آئے کھانا لینے تو اس کو فوراً پتا چل جائے گا کہ ان کی منڈے فرائیڈے کلاس کے ہوسٹ کوئی اور ہے اور ٹیوزڈے ویڈنسڈے کے کوئی اور ہے، فرق پڑتا ہے نا. تو جب ایک سسٹم کو پروموٹ کرنا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے فائدہ لے لیں، دوسروں کی ہیلپ لے لیں، کوئی صفائی اچھی کرتا ہے تو کوئی کھانا اچھا پکاتا ہے. تو کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ آپ بالکل حقیقت میں دوسروں کو لے کر ساتھ چلیں. اور یاد رکھیے کہ ہر بندے کی انٹیلیجنسی یا اسمارٹنیس کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر تھا بیسیکلی، لیکن ڈاکٹرز میں ٹیچرز ہوتے ہیں، تھامس آرمسٹرانگ کہتا ہے کہ انٹیلیجنٹ لوگ سات قسم کے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے بچوں میں دیکھیں کہ آپ کے بچے ذہین ہیں تو کس قسم کے ذہین ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہر قسم کے لوگوں کا سیکھنے کا انداز فرق ہوتا ہے. پہلی قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ کون ہوتے ہیں؟ زباندان ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو پڑھنے لکھنے کہانیوں کی مدد سے سیکھنا آسان لگتا ہے. یعنی انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں لیکن ان کا انٹلیکٹ کب کام کرتا ہے؟ جب آپ ان کو کسی کہانی کی مدد سے پڑھاتے لکھاتے ہیں. زباندانی کے مطلب یہ کہ یہ لوگ سنتے وربل ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کہتے ہیں بڑے منطقی اور حسابی ہوتے ہیں، جمع تفریق بہت کرتے ہیں. ان کے لیے ان کو سکھانا ہے کچھ تو آپ نمونے پیش کریں، کوئی گرافس بنا کے دکھائیں، کسی چیز سے استدلال لیں، اسی طرح ڈفرینٹ لیولز پہ جائیں، اس سے ان کو سکھا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسمانی اور حسیاتی انداز سے سیکھتے ہیں. یعنی حسیاتی کہتے چھونا، مثلاً کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، بیٹا آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لیں یا ان کا شولڈر پہ ہاتھ رکھ لیں. چوتھی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں تصویروں سے سیکھتے ہیں، شکلیں اور تصویروں کی مدد سے سیکھتے ہیں. پانچویں قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ موسیقی سے سیکھتے ہیں، ریتمک، کس کی بات اچھی ہے، کون بولتا بہت پیار ہے. اب میوزک ہم تو نہیں سنتے، انہوں نے اپنے انداز سے بات کی، مراد ہے کہ ایکسپریشن سے سیکھتے ہیں، آواز کا اتار چڑھاؤ، اونچی بات کرنا، نیچی کرنا. چھٹی قسم کے جو لوگ ہیں نا یہ معاشرے سے سیکھتے ہیں، باہم ملنے سے، ایک دوسروں سے بات چیت کرنے سے، مکسنگ سے، پارٹیوں میں، دعوتوں میں، ہیومن اسٹڈی سے سیکھتے ہیں. اور ساتویں قسم کے جو لوگ ہیں یہ اپنی ذات کے بہت کانشیس ہوتے ہیں، یہ اپنے احساسات کی مدد سے کچھ چیزوں کو جانتے ہیں. تو اچھے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کون کس طرح کا ہے اور اس کو آپ کس طرح لیں. تو اس پہ آپ جتنا وقت لگانا چاہے لگا لیں کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہیں، کیا نہیں ہے، کس طریقے سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے، جو آپ کو بڑا بورنگ لگے گا لیکن ہے بڑا انٹرسٹنگ، کہ انہوں نے شخصیات کو چار خانوں میں بانٹا ہے. کچھ تصوراتی شخصیات ہوتی ہیں، ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، خیالی پلاؤ پکانا، کون تھا، شیخ چلی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تفتیشی ذہن کے ہوتے ہیں، ہر وقت تفتیش، جیسے وہ پولیس مین کی طرح، کدھر گئے تھے، کیوں گئے تھے، کب گئے، ادھر گئے، ادھر ہوا، یہ ہوا. تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، ریئلسٹک اپروچ. اور چوتھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تجزیاتی، آبزرو کرتے ہیں لوگوں کو، حالات کا تجزیہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے ان کی نیچے 12 خصوصیات لکھی ہیں، میں بول دیتی ہوں کسی کو فائدہ ہو نہ ہو لیکن چیز اچھی ہے. پھر انہوں نے پیکج بنایا، چار فروٹس کو چوز کیے، انگور، سنترے، کیلے اور تربوز. انہوں نے ان چار پرسنالٹیز کو ان میں رکھا. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو چار کالم بنا لیں کوئکلی اپنے نوٹس میں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. اور اس میں آپ پہلے والی لائن میں لکھے تصوراتی، اسی سے نیچے لکھتے جائیں، پھر دوسرے کالم کی بولتی ہوں، یعنی تصوراتی خیالات ہوتے ہیں. دوسری بات مطابقت پذیر، یعنی آپ بہت دوسروں سے مطابقت کر لیتے ہیں، آپ کہہ لیجئے کہ کمپرومائزنگ ہے. تیسری ذاتی، پھر لچکدار، شراکتی، تعاون، حساس، عوامی شخصیت، بے ساختہ، یعنی بہت انٹیلیجنٹ ہے، فوری کسی چیز کا حل نکال لیتے ہیں، باخبر، کننگ، خیال رکھنے والے، محسوس کرنے والے. اس طرح سے انہوں نے 12 کالم بنائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ چوز کریں، آپ کے اندر جو بھی ہے نا، آپ پہلے، دوسرے، تیسرے کالم میں سے اپنے آپ کو اس میں چوز کریں. چاہیں گے تو میں اس پہ آپ کو ڈیٹیل دے دوں گی، لیکن اتنی جلدی میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میں سارے نہیں بولتی. مقصد یہ کہ آپ یہ کر لیجئے کہ آپ اپنی شخصیت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لکھیں. میں تصورات میں رہتی ہوں کہ حقیقت پسند ہو، لکھ لیں. مجھے چیزوں میں تجسس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لکھ لیں. میں آرگنائزڈ ہوں کہ نہیں ہوں. میں تنقید پسند کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. میرے اندر لچک ہے کہ نہیں. میں مختار ہوں کہ نہیں. باصول ہوں کہ نہیں. مجھے مسائل حل کرنے آتے ہیں کہ نہیں. تبدیلی کو پسند کرتی ہوں کہ نہیں. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لکھیں، پھر اس کے بعد آپ خود کو نمبر دیں. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو دوسروں سے تعاون لینا ہے. رکاوٹیں کیا راستے کی؟ نمبر ایک، بے خبری، پتہ ہی کوئی نہیں. اور سچی بات ہے، معاشرتی طور پہ ہمارے کلچر کا یہ پرابلم ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا سکھایا ہی نہیں گیا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کسی لیول پہ، گھر میں رہتے ہوئے بھی نہیں، باہر جا کے تم کیا کریں گے، پتہ ہی نہیں. منزل کوئی نہیں، بے منزل کے راہی ہیں، جدھر آیا چل پڑے، لوگوں نے بٹھایا بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگ گئے کر گئے. وہ ایک عورت تھی، وہ کہتی تھی، میں ان کے میاں، وہ کہتی، میں ان کو کہتی تھی دہی لا دے، میں کھانے میں ڈالنا ہے. اس کا گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے، چار گھنٹے، وہ کوئی نہیں. رات 12 آ جاتے، بھائی آپ کی ادھر گئے، میں تو سیالکوٹ ہو کے آیا ہوں. بھائی کیا ہوا؟ وہ میں دہی لینے گیا دکان پہ، ادھر ایک دوست مل گیا، اس نے کہا بھائی یار میں جا سیالکوٹ جا رہا ہوں، چلتے ہو میرے ساتھ؟ کہتے چلو. بیٹھا نہ فون تھا اس دور میں، وہ کہتی وہ جا کے رات کو آتے تھے اور دہی کا ڈبا ہاتھ میں ہوتا تھا ڈنٹو. سوچیے کہ کیا حالات ہوں گے نا، جس لایا گلی اسے رات لگ چلی. تو یہ بے خبری ویسے اچھی ہے، کہتے ہیں نا کہ بے خبری میں زیادہ مزہ، عقل کوئی نہیں تو موجہ ہی موجہ، سارے مسئلے عقل کے ہیں. پھر دوسرا ایک پرابلم ہمارا جو اس میں آتا ہے تعاون نہ کرنے میں، وہ گروہ بندی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ان کو صحیح سمجھتے ہیں جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا مائنڈ بلاک ہو جاتا ہے، اتنا بڑا پتھر آ جاتا ہے ان کی مائنڈ کے آگے کسی دوسرے انسان سے ملنے میں، اس سے تعاون کرنے میں، اس کو پسند یا ناپسند کرنے میں. جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میرے گروہ سے نہیں ہے، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے کسی کی خوبیوں سے، خود ہی کچے پکے کام کر کے بھی اس چیز کو کر لیں گے لیکن دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور ہمارے ہاں یہ بہت عام ہے، ہمارے کلچر میں، سیاست میں بھی گروہ بندی اور باقی چیزوں میں بھی اسی طرح کی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے کام کریں گے. آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے 6 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, کیا پرسنالٹی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, کنورسیشن کر لیں. چھٹیاں آئیں گی, کیا جانا ہے, بچے کہتے ہیں ہم نے دوستوں کے گھر جانا ہے, آپ کہتے نہیں پاکستان لے کے جانا ہے, وہ کہنا ہے. ایسے وقتوں میں سب کے ساتھ مل کر ایک ایسا خوبصورت پلان بنائیے کہ جس میں ہر ایک کی خوبی سے فائدہ اٹھا کے دوسرے کو ساتھ لے کر چلے. مثال دیتی ہوں کہ آپ یہ کام اس کو اس طرح کیجئے کہ آپ ایک ویک بنائیے. مثال ہے کہ اب جیسے یہ دسمبر کے دن ہے نا شروع کے, تو 15 دسمبر کے بعد موسٹلی بچوں کو بھی چھٹیاں ہوں گی, آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں چھٹیاں ہوں گی نا. لیٹس سی 10 دن آپ لوگوں کو ملتے ہیں. آج سے پلاننگ کیجئے, آپ جا کے اپنے گھر میں سارے بچوں کو, میاں کو, سب کو بٹھائیں. آپ کہیں کہ ہم نے اس ایک ویک میں یا دسمبر کی چھٹیوں میں نمبر ایک ہدف کیا کہ اپنے پورے گھر کو سیٹ کرنا ہے. کوئی دروازہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی چٹنی ٹوٹی ہوئی ہے, کچھ کیا, چلو میاں صاحب یہ کام آپ کے ذمہ. اچھا جی یہ بہت سارے کپڑے طے کرنے والے, یہ ادھر آئیے, چیزیں کونو کودروں میں پڑی ہیں, بیٹی کو کہنا یہ کام آپ کا ہے. اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جالے ات لگے میں یہ کچھ ہے, چلو بیٹے کو یہ کام تمہارا. ہم نے 15 چھٹیوں میں سے 5 دن میں یہ کرنا ہے, پھر سارے آپ خوش ہو گئے. ماں کا دل چاہ رہا تھا گھر صاف, وہ ہو گیا. باپ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھو, یہ ذرا ادھر چھپڑ ڈال لو. پھر اگلے 5 دن کے اب صرف بچوں کی مرضی ہوگی, بتاؤ کہاں جانا ہے. ہم 3 دن کا کوئی ٹرپ بناتے ہیں, ہم اینڈ آف ورلڈ چلے جاتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, ہم کچھ نہیں, ہم صرف گھومتے ہیں. آج ہوٹل میں کھانا کھائیں گے, 3 دن میں بچوں کو خوش کر لیں, اس کے بعد گھر کے جو بزرگ ہیں ان کی کوئی خواہش ہے تو وہ پوری کریں. آپ دیکھیں گے ایک ویک پورے میں آپ کے بچے بھی خوش, آپ بھی خوش, آپ کے دوسرے بھی خوش ہوں گے. ممکن ہے, پاسبل ہے. پلاننگ کریں اور باقی اپنے استادوں کو بھی خوش کریں, ہیں کہ اپنے بچے ہوئے کام کریں, اپنے اسائنمنٹس پورے کریں, اپنے کاموں کو کریں. لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جب کام کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس معاملے میں خود کفیل کرے. اس کی ایک بہت خوبصورت مثال آخر میں دوں, فروٹ سیلڈ. فروٹ سیلڈ کیا ہے؟ یہ سنرجائز ہونے کی ایک بہترین مثال ہے. آپ کی فروٹ چاٹ کیا ہے؟ کتنے پھلوں نے کوپ کھٹا ہوتا ہے, کھائیں تو بالکل نہیں کھٹا لگتا. ہوا کیا, کھاتے لیکن چاٹ میں اب کھا لیں گے, فرق پڑتا ہے نا. تو زندگی میں فروٹ سیلڈ بنے, چاٹ بنے, چاٹ مسالہ ڈالے بغیر اپنا ٹیسٹ دیں لوگوں کو. بالکل اس طرح سے بتائیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ لوز کیے بغیر دوسروں کو ٹیسٹ دیں. چاٹ 2-3 گھنٹے پڑی رہے تو کیوں خراب ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ پھر ایک دوسرے کے اندر ٹیسٹ آ جاتا ہے. مزے کب آتا ہے چاٹ کے, جب اس میں سے ہر چیز کا ایک اپنا اثر آتا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ضائع نہ کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ رب العالمین. سو آج کا ٹائم مینجمنٹ کا سیشن مکمل ہوا, اور آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی آج کے لیسن میں کیا کیا اہم پوائنٹس آپ سب کو نظر آئے, یا میں نے بھی کیا سیکھے, ہم سب اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تعاون, تعاون اینڈ سر لوڈیڈ برڈ انفارمیشن, کوآپریشن اینڈ ہاؤ ٹو ورک وتھ اپوزیشن, مل جل کر کام کرنا ہے اور گروپ کے ساتھ چلنا ہے. یہ چیز واقعی بہت زیادہ اہم ہے. جیسے کہ ہم پیچھے بھی ٹیم ورک کے بارے میں کافی کچھ پڑھتے ہوئے آئے ہیں, اور یہ ریمائنڈرز کتنی ہی دفعہ ہوں تو اتنا ہی فائدہ دیتے ہیں الحمدللہ ہم سب کو. مل جل کر کام کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ کیا کیا چیزوں کو نگلیکٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی اچھے طریقے سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کریں تو اس کے لیے پھر ہمیں کن چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے جڑے رہیں. جی بالکل, یہ بہت ایک کی پوائنٹ ہے. اور جیسے ہم صحابہ کرام میں بھی دیکھیں تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے ڈیفرنسز آف اوپینین تھے مگر اتنے اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کرتے تھے. وہ کبھی ایک دوسرے کے اوپر کوئی فتوے یا کوئی برا بھلا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے نا. ڈفرینسز ایکسپٹ کرنے ہیں اینڈ می اینڈ مائن. مجھے وہ ایگزامپل بہت اچھی لگی استاذہ جی نے جو دی تھی کہ ہمارے اپنے جسم میں ہر چیز مختلف ہے, ساری چیزیں ایک ہی طرح کی نہیں ہے, سب کا ایک ہی فیس نہیں ہے, بیکاز سب کے مختلف کام ہیں. تو ہر ایک کے اندر ایک ڈفرینس, ایک ورائٹی ہونا بھی, یعنی کہ ایک مختلف چیز ہونا بھی, مختلف سوچ ہونا, وہ بھی اس کی ایک اچھائی ہے. اس کو اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. لوگوں کو موٹیویٹ کریں, انکریج کریں. می مائی اینڈ مائن, اس سے بچنا ہے انشاءاللہ. ایک دوسرے کی خوبی سے فائدہ اٹھاؤ انسٹیڈ آف اختلافات. بالکل بالکل صحیح. جب انسان اختلافات میں پڑتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو ایک طرح سے آپ کہیں کہ نقصان ہے, لاس ہے, وہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا اختلاف کا نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جی, شیئرنگ سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ واقعی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اختلاف اگر ہو جائے اور پھر اگر ہم کسی جگہ بھی کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ کام رک جاتے ہیں, جو ہمارے گولز ہیں, جو ایمز ہیں, وہ پورے نہیں ہو پاتے. اور اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت لمبا ٹائم دیتے ہیں. یعنی اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری ہمت ہی جواب دے رہے اور ہم اگلی دفعہ وہ رسک لینے سے پہلے سوچیں بہت دفعہ. کام ٹھیک نہیں ہوتے, ڈفرینٹ خوبیوں سے مستفید ہونا ہے, ٹھیک ہے. مینٹلی ویک ہوتے ہیں, جی بالکل. جب لوگ ساتھ ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اگلا شخص اس کو دیکھ کے کبھی کبھی ایک بار سے انسپائریشن مل جاتی ہے. کبھی اگلا شخص اچھی بات کے ساتھ ہمیں اپلفٹ کر دیتا ہے. تو ہر ایک کی طرف سے فائدے بھی ہیں. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز مکمل طور پر شر کی نہیں رکھی. اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہے. یس, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک, سو الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں, جتنا پڑھتے ہیں, اس کے اوپر عمل ہمارا جاری رہے ساتھ ساتھ, آمین. تو ایک چھوٹی سی بات مجھے آپ سب لوگوں سے یہ کرنی تھی. آپ کہہ لیں کہ ایک ریویژن تو نہیں, ریمائنڈر ہے کہ آپ سب لوگوں کی گروپنگز کیسی جا رہی ہیں. جی, آپ سب کی گروپنگز کیسی جا رہی ہیں یہ بتائیے. کون کون گروپنگ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا, ون اینڈ ٹو ٹائپ کریں. گڈ, الحمد للہ, ٹھیک ہے. اچھا, جو نہیں کر رہے اس کی ریزن اگر یہ ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کو کوئی نہیں ملا, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ای میل کریں آئی ڈی پر جو نور کی کوشچن چارٹ کی آئی ڈی ہے. مقصد کو چیز کرنی, ٹھیک ہے, رائٹ. اینڈ کبھی مس ہوتی ہے, رائٹ, وی آر بیہائنڈ دا ٹرائنگ ٹو کیپ اپ, ٹھیک ہے. اب ایک ریمائنڈر اسی لیے تھا کہ ہمیں جو کام شروع کیا ہے اس کو آسان کے درجے پر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو کر سکتی ہوں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اس کا مطلب کہ اس کے باقی جو ریکوزٹس ہیں وہ بھی میں پورے کر سکتی ہوں, میرے اندر یہ کیپیبلٹی ہے. تو اب فرق یہ, اب کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے اپنے آپ کو یقین کرا کے اس کے اوپر عمل کریں, پیچھے نہیں رہیں. کیا آپ دیکھیں یہ جو یہاں جن لوگوں نے ون ٹائپ کیا ہے, اگر وہ پنکچوئلٹی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ اجر لے کے جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں تو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو میک شیور کہ آپ سب اپنی گروپنگ میں بہت اسٹیڈ فاسٹ ہوں. ہماری چھوٹی چھوٹی, جس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بن کے اور ایک پہاڑ بن جاتے ہیں, میجر گناہ بن جاتے ہیں, کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں, اسی طرح سے جب ہماری چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں جب وہ اتنی ہوں گی اور اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ ایک بہت بڑا کام کریں گی, بہت زیادہ سرپرائز دے سکتی ہے ہمیں قیامت کے دن. تو میک شیور کہ آپ اس چیز میں اسٹرانگ ہوں. دوسری بات یہ کہ جو آپ کے فیس اور پیمنٹس کے سارے ایشوز ہیں وہ سب کے کلیئر ہیں, یعنی کہ آپ لوگ اس کو بھی فالو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. یس, الحمد للہ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مجھے ایک تھوڑا سا کنسرن تھا جو کہ مجھے بتایا گیا کہ میں آپ لوگوں سے پوچھوں. ایک سیکنڈ, جی, جزاک اللہ خیر. تو ایک اس چیز کا بھی ریمائنڈر, اور ایک اور چیز یہ تھی کہ آپ لوگوں کی جو چیک لسٹ ہے وہ سب ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو اپڈیٹ کر کے بھیج رہے ہیں. had sent till end of December, but if I'm due, can an email be sent, please? Okay, inshallah, main phir ye request kar lunga sir. Would the checklist deadlines be emailed? Checklist ke bare mein mere khayal se شروع میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ کو یہ ایک ٹائم دیا ہوگا, میرے پاس اس کی ای میل نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ میں یہ بات ایڈمن کو بولوں گی کہ وہاں سے بھی چیک لسٹ کی ڈیڈ لائن جائیں. رائٹ, انشاءاللہ. If every part of checklist deadline can be emailed, it will be appreciated. چیزیں آپ کو مطلب خیر کثیر, بیچ میں جو ہے وہ مجھے یہ گیپس چاہیے تھے. آل رائٹ, تو ان شاء اللہ پھر یہ بات بھی میں آگے بتا دوں گی. رائٹ, ٹھیک ہے. تو پھر اب لیکن آپ لوگ اپنے آن سے اپنی سائڈ سے پوری پوری کوشش کر کے سینڈ کرتے ہیں, لیکن میں ان کو بھی کہوں گی کہ وہ یہ چیز کریں. آئی مین ریگارڈنگ آف پیرنٹنگ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ سبمٹ تو ہمارا یہی تھا کہ شروع سے کہ ہر نئے پارے کے شروع سے پہلے پہلے کر دی جائے, لیکن انشاءاللہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ لائن ہونا, ہر دفعہ ریمائنڈر کر دینا تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے انشاءاللہ. رائٹ, اچھا, ریگارڈنگ پیمنٹ, اوکے, انشاءاللہ میں پھر ان کو یہ فارورڈ کروں گی سب چیزیں. سو جزاک اللہ خیر, ان کا سیرواسن جزاک, انشاءاللہ اپنی 10 منٹس کی بریک تو نہیں ہے ابھی اس وقت. اوکے, یہ معلم ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت معلم کا ہے, تو ان شاء اللہ وہ اسٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اس بک میں سے ہم ٹاپک نمبر 29 دیکھیں گے آج, نامعلوم بات کے جواب میں خاموشی. کہ جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے اور آپ کو نہیں پتا تو خاموش رہیے, کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے, لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات لگتی ہے. شیطان اس وقت ذہن میں نہ جانے کیا کچھ ڈال دیتا ہے کہ جی تمہیں بھلا پتا نہیں, لوگ کیا سوچیں گے, تمہیں آتا نہیں تھا. حالانکہ ہمارے اسلاف کا یہی عمل رہا, جب ان کو کوئی بات نہیں پتا ہوتی تھی تو خوشی محسوس کرتے تھے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص بہت دور سے آیا, ان کی شہرت سنی, ایک سوال پوچھا, کہنے لگے اللہ ادری, میں نہیں جانتا. دوسرا پوچھا, تیسرا پوچھا, ہر سوال پہ یہی کہنے لگے آئی ڈونٹ نو. 40 سوال اس نے پوچھے اور وہ چلا گیا. ان کو نہ ایک دفعہ بھی یہ شرم آئی کہ اچھا کیا سوچے گا میرے بارے میں. اور ایسے کمتری جس کو ہوتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے, ہائے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو سوال ہے کہ کیا دنیا کے ہر انسان کو ہر بات پتہ؟ کسی ڈاکٹر سے آپ کوئی دوا کا نام پوچھیں, کسی جسم کی ہڈی کا نام پوچھیں, اس کو پتہ؟ تو آپ اتنا بڑبڑ کے آگے کیوں پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کو سب پتہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا کرتے تھے, جب کوئی مجھ سے سوال پوچھے اور مجھے وہ نہ آتا ہو تو میری جان میں جان آ جاتی ہے. یعنی بتانے کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ غلط سلط بتا دوں یا بتانے کے بعد عمل نہ کروں گا تو پکڑ ہوگی. تو جب پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تو ہمیں بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ بات بتائیں جو ہمیں پوری پتا ہو, جو نہیں پتا کسی علم والے کی طرف رہنمائی کر دی جائے یا پوچھا جائے. تو آئیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس تو اس حدیث سے دیکھ لے گا, کسی سے سیکھ لے گا, لیکن اللہ کے نبی تو براہ راست رہنمائی پاتے تھے اللہ تعالیٰ سے. تو آپ پھر جب ایسے موقع آپ کی زندگی میں آتے تو اس پہ پھر قرآن پاک میں آیات نازل ہو جاتی تھیں, اور آپ دیکھیے کس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں بالکل کوئی کمی نہیں آتی, خاموش رہتے یا کہہ دیتے کہ مجھے نہیں پتا. آئیے اس کے چند دلائل دیکھتے ہیں. پہلا سوال روح کے بارے میں یہود نے کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے. امام بخاری نے حضرت عبداللہ سے یہ روایت نقل کی, فرماتے ہیں, بین انا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرس وهو متکی علی اسیب اذ مر الیہود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابکم الی وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه وقالوا صلى فسلوہو فسالوہو عن الروحی فامسک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال قرآن پاک آیت سورہ بنی اسرائیل کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں تھا. آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس نبی سے روح کے متعلق پوچھو. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم اس نبی کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہو. ایک اور یہودی نے کہا کہیں وہ تمہارے روبرو ایسی بات نہ کہہ دے جو تمہیں نہ پسند ہو. انہوں نے کہا اس سے پوچھو. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور انہیں کچھ جواب نہ دیا. میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہود کے روح کے بارے میں سوال کرنے پر آپ خاموش رہے اور یہود کو کوئی جواب نہ دیا. ایک روایت میں فسکتا کے الفاظ آتے ہیں یعنی آپ نے سکوت اختیار کیا. شریکہ ہو سکتا تھا, دوسرے مسلک کا کوئی لیڈر سامنے ہو سکتا ہے, ایسے ہی سوچئے ذرا. چلے ہمارے مقابلے میں کوئی دنیا دار ہو جس کے دوسرا دیندار کھڑا ہے اور آپ کے مجھے نہیں پتا, بڑی انسان کو کھجلی ہوتی ہے, اندر سے شیطان کے چوکے لگاتا ہے, ارے واہ وہ کہے گا اس کو پتہ ہی نہیں, ہمیں نہیں پتا, میں نے کب کہہ کے مجھے سب پتا ہے. تو جن کو اپنی ذات پیاری ہوتی ہے بہت, وہی ایسے موقعوں پہ غلط سلط بات کر کے لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں, چاہے لوگوں کو مس گائڈ کر دیں. اللہ کے نبی سے زیادہ کون ہوگا آپ یہ سوچئے. آج لوگ کسی بھی عالم کی کوئی بات کریں تو کہتے ہیں ان کو نہیں پتا چلا یہ مسئلہ, تو بھئی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. بفوق کل ذی علم علیم, سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر العلیم ہے, اللہ کی ذات ہے اور عالم پہ بڑا عالم موجود ہے, تو اس سے کسی کی شان نہیں گھٹتی. اسی طرح ایک اور مثال ہے بدترین شہر کے بارے میں, کچھ لوگوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا. امام احمد ابو یعلیٰ طبرانی اور حاکم رحمہ اللہ نے حضرت جبیر بن معتم سے یہ روایت نقل کی اور آپ دیکھیے ایک سے زیادہ کتابوں کے حوالے اس کی سند کو سٹرونگ کرتے ہیں. ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای البلدان شر؟ قال لا ادری. فلما اتاه جبریل قال یا جبریل ای البلدان شر؟ قال لا ادری حتى سأل ربی عز وجل. قال فانطلق جبريل فمكس ما شاء الله يمكث ثم جاء فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انك سالتني اي البلدان شر؟ فقلت لا ادري واني سالت ربي عز وجل اي البلدان شر؟ فقال اسواقها. بے شک ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ تمام شہروں میں سے برا شہر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. بس جب جبرائیل آپ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا ہے جبرائیل بدترین شہر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں یہاں تک کہ میں اپنے رب عز و جل سے دریافت نہ کر لوں. راوی کہتے ہیں کہ جبرائیل جب چلے گئے اور جتنی مدت اللہ تعالیٰ نے چاہی وہ رکے رہے یعنی واپس دوبارہ نہ آئے, پھر تشریف لائے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے بدترین شہر کے بارے میں مجھ سے سوال کیا, تو میں نے کہا میں نہیں جانتا اور در حقیقت میں نے اپنے رب عز و جل سے بدترین شہر کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے فرمایا ان شہروں کے بازار ہیں. اللہ اکبر, آج بدترین جگہ آباد لگتی ہے اور بہترین جگہ خالی لگتی ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سے پوچھا, کیسے پوچھا ہوگا, اب اللہ کو بہتر پتا ہے. دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ وہی بھی آج ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اساتذہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ معطر یعنی جس پر عطر لگا ہو اس جبے میں عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ خاموش رہے. امام مسلم نے صفوان بن یالہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی، کن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ رجل علیہ جبتہ بها اثر من خلوق فقال یا رسول اللہ انی احرمت بعمرۃ فکیف افعل فسکت عنہ فلم یرجع الی وکان عمر رضی اللہ عنہ یستره اذا انزل علیہ الوحی یذله فقلت لعمر رضی اللہ عنہ انی احب اذا انزل علیہ الوحی ان ادخل راسی ماہ فی الصوب فلما انزل علیہ الوحی خمرہ عمر بالصوب فجئته فادخلت راسی ماہ فی الصوب فنظرت الیہ فلما سری عنہ قال این السائل آنفا عن العمرۃ فقام الیہ الرجل فقال انزینک جبتک واغسل اثر الخلوق الذی بک وافعل فی عمرتک ما کنت فاعلا فی حجک. ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، آپ کی خدمت میں خوشبو میں لگا ہوا جبہ، اس میں ملبوس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یقیناً میں نے اسی حالت میں عمرے کا احرام باندھا ہے، تو اب میں کیسے کروں؟ آپ اس کے جواب میں خاموش رہے، یعنی کچھ جواب نہ دیا. آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو حضرت عمر آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیتے تھے. میں نے عمر سے فرمائش کی ہوئی تھی کہ جب آپ پر نزول وحی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا سر ان کے ساتھ کپڑے میں داخل کروں. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی. آسمان سے انسٹرکشنز آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب آپ پر وحی نازل کی گئی تو عمر نے آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا. میں نے آپ کے پاس آ کر اپنے سر کو آپ کے ساتھ کپڑے میں داخل کر دیا اور آپ کی طرف دیکھنے لگا. بس جب آپ سے نزول وحی کی وقت تاریخ ہونے والی کیفیت دور کی گئی تو آپ نے فرمایا، ابھی عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو وہ شخص آپ کی طرف اٹھا. آپ نے فرمایا، اپنے جبے کو اتار دو، تم پر یعنی تمہارے جسم پر خوشبو کا جو اثر ہو اس کو دھو ڈالو، اور اپنے عمرے میں وہی کچھ کرو جو تم حج میں کیا کرتے ہو. تب دیکھیے کہ آپ خاموش رہے. پھر جب وحی کے ذریعے جواب معلوم ہوا تو سوال کرنے والے کو بلا کر خبر دی. امام نووی نے اس پر تحریر کیا کہ یہ حدیث اس مشہور قاعدے کی دلیل ہے. آپ کو بھی تو اس کو سن کر اپنے اوپر قابو پانے کی پریکٹس کرنی ہے نا. کبھی ہمارے پاس کوئی بات ہو پیٹ میں دکھتی نہیں، بے چین ہونے لگتے ہیں لوگ جب تک کسی دوسرے سے شیئر نہ کریں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات نہ آتی ہو نا تو کم امتحان ہوتا ہے، پتا ہو بات اور پھر کوئی نہ بول سکے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور مثال، آیت میراث کے نزول تک جواب سے خاموش رہنا تھا. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر بن عبداللہ سے روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ مریض میں بیمار ہوا، فجعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی و ابو بکر رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کی خاطر میرے پاس آئے. کیسے؟ وہما معاشیانی، وہ دونوں پیدل تھے، یعنی پیدل چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے. فاتانی، میرے پاس ہے. وقد اغنی علی فتودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب ودو اخو علی فافقت فقلت یا رسول اللہ وربما قال سفیان فقلت ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اقضی فی مالی کیف اصنع فی مالی قال فما اجابنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث. جابر کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میری عادت کے لیے پیدل آئے، تو جب آپ آئے تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے کچھ فائدہ ہوا. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کس طرح فیصلہ کروں، یعنی جو میرا مال ہے وہ کس کو دوں، وراثت کیسے اپنی بانٹوں؟ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی. اس پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ کیا ہے، باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری او لم یجب حتی ينزل علیہ الوحی ولم یقل برأیی ولا بقیاس لقوله تعالی بما اراک اللہ. اس بارے میں باب کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس میں وحی نازل نہ ہوتی تو فرماتے میں نہیں جانتا، یا آپ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، یعنی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. اس پر حافظ ابن حجر نے جو عنوان باندھا اور اس کی شرح بیان کی وہ کیا ہے، جب کسی ایسے مسئلے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا جس میں وحی نازل نہ ہوتی تو اس میں دو صورتیں ہوتی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نہیں جانتا، اور یا آپ خاموش رہتے یہاں تک کہ وحی سے اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی. اور وحی سے عمومی وحی مراد ہے جس میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں، یعنی یا تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی یا پھر آپ کے دل پر القا کیا جاتا اور آپ جو الفاظ بولتے وہ حدیث کی صورت میں آج محفوظ ہو جاتے. اسی طرح سعد بن ربیع کی بیوی جو تھی انہوں نے بھی میراث کے بارے میں سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی خاموش رہے اور پھر آیت میراث نازل ہونے تک آپ نے کوئی جواب نہ دیا. تو یہاں سے آپ کے اعلیٰ ظرف ہونے کا اور آپ کے کسی بات پر بہت زیادہ ایک دم ایکسپلائٹ نہ ہونے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی یہ بات ہے، بلکہ بہت ساری باتیں ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ ہر بات ہمیں آتی ہے، اور اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو آرام سے کہہ دیں. دیکھیے آپ مان جائیں گے نا تو دوسرے آپ کو نہیں منوائیں گے، خود مان لیں اس سے پہلے کہ آپ منوائے جائیں. غلطی ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، بس کہ ہاں بھائی ہے میں ہوں ایسی کرو. اب آگے سے اگلے کو لڑنے کا کوئی موقع بھی نہیں ملے گا. ٹاپک نمبر 30 دیکھتے ہیں، پیج نمبر 289، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. ٹاپک ہے بیکار اور باعث مشقت سوال پر ناراضگی. یعنی بعض لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سوالوں کی صورت میں، تو اس پر ناراض ہونا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو پتہ چل جائے کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے. آپ سوال پوچھنے کی اجازت دیتے تھے اور جو سوال پوچھتے اس پہ جواب زیادہ بھی دیتے. ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں ایک دو ٹاپک پیچھے کہ آپ ایک سے زیادہ جواب دیتے، ڈیٹیل سے جواب دیتے، لیکن فضول سوال اور اس میں کرنے میں تکلف کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور ناراض بھی ہوتے. جو امت کے لیے مشقت کا سبب بنتے سوالات، اس کے اوپر آپ خوش نہیں ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کے پوچھنے سے پھر سب کے لیے وہ مسئلہ مشکل بنتا ہے. تو آئیے چند دلائل دیکھتے ہیں. پہلی دلیل، پھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال پر ناراضگی. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے حضرت زید بن خالد الجہنی سے روایت نقل کی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ. تھوڑا سا اس میں مجھے یار آپ کا شک لگ رہا ہے، لقطہ بولتے ہیں گری پڑی چیز کو، تو لقطہ لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں تھوڑا سا بوجھ لگ رہا ہے. تو سألہ رجل عن اللقطہ، اس کو ڈبل چیک کیا جا سکتا ہے حدیث میں سے. فقال اعرف وکاءہا او قال ویاءہا وافاسہا ثم عرفہا سنتن ثم استمی بها فإن جاء ربها فأدها إلي فقال فدعلت الإبل فغضب حتى مرت وجنتاها أو قال أحمر وجهه فقال وما لك ولها ماها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترى الشجر فزرها حتى يلقاها ربها قال فدالت الغنم قال لك او لاخيك او لذيبي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا اس کی بندھن پہچان لے، یا فرمایا اس کا برتن اور اس کی تھیلی، پھر ایک سال تک اس کی شناخت کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملنے کی صورت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو. اس شخص نے پوچھا گمشدہ اونٹ، اس پر آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، یا اس راوی نے یہ بیان کیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا واسطہ، اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور سم ہے، وہ پانی کے پاس خود آ جائے گا اور درخت سے خود کھا لے گا، یعنی تم نے اونٹ کو باندھ کے کیا کرنا ہے، جیتی جاگتی چیز ہے، وہ خود ہی اپنا کام کر لے گا، لہذا تم اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے۔ اس نے دریافت کیا اچھا گمشدہ بکری مل جائے، آپ نے فرمایا تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے، یعنی اگر بکری بیچاری کو تم نہیں پکڑو گے یا تمہارا بھائی جس کی وہ ہے وہ نہیں لے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ گمشدہ اونٹ کے بارے میں آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس پہ ڈیٹیل سے بکری کا مسئلہ بتا دیا، جو خلاصہ نکلا کہ وہ چیز جس کا نقصان کا ڈر ہو یا جس کو نہ دیکھنے سے اس کے بھوکے مرنے کا یا بڑے جانوروں کے ہاتھوں مینے کا ڈر ہے اس کو لے لو، فائدہ اٹھاؤ، مالک آ جائے تو اس کو دے دو، لیکن اونٹ بڑی چیز ہے اس کو کھلا چھوڑ دو تاکہ کسی کی چیز جو ہے وہ اس کو مل جائے۔ اس پر امام خطابی فرماتے ہیں کہ آپ کا غصہ سائل کی کوتاہ فہمی پر تھا، اس نے پیش نظر مقصد ہی کو نہ سمجھا، یعنی اس کے سامنے جو مقصد تھا اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور غیر مشابہ چیز پر قیاس کیا۔ بعض دفعہ لوگ بچوں نے سوال کرتے ہیں اور سوال برائے سوال، اچھا پھر کوشچننگ سٹائل ہوتا ہے۔ واقعہ ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں زیادہ سوالوں پر ناراضگی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت نقل کی، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہہا فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں سے آپ کو اس دور کی جہالت کا اندازہ ہوگا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو اکثر اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا، ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلقات ہوتے تھے اور وہی سیم کہانی کہ آج کے دور میں الیگل پیدا ہونے والے بچے ماؤں کے بچے ہی ہوتے ہیں، باپ تو دور دور تک نہیں دکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ باتیں بتائیں تو اس سے ان کے لیے ظاہر ایک امبیرسمنٹ کی بات تھی۔ تو بہرحال حضرت عمر نے آپ کے چہرے کی کیفیت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے روبرو توبہ کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فبرک عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے دو زانوں ہو کر عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اور پچھلی حدیث کو ایک ہی باب میں ذکر کیا اور اس کا عنوان باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا را ما یکرہ، نصیحت اور تعلیم کے دوران ناگوار بات دیکھ کر خفا ہونے کے بارے میں باب ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے باب کے عنوان کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا، لکھتے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے خفا ہونے کو فیصلے یعنی قضاء کی بجائے واضح تعلیم کے ساتھ مخصوص کیا، یعنی قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے روکا گیا ہے، اور تینوں میں فرق یہ ہے کہ واز کرنے والے کو غصے والے شخص کی صورت میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے مقام کا تقاضا ہے کہ ڈرانے والا ہونے کی بنا پر وہ بیزاری کا اظہار کرے، اور ایسے ہی شاگردوں کی کوتاہ فہمی پر تنقید کرتے ہوئے معلم کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کی بات کی قبولیت کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ کرنے کا حق استاد کو بھی ہے اور واز کرنے والے کو بھی ہے، لیکن قاضی جو ہے وہ غصے میں اگر کوئی فیصلہ کر دے گا تو وہ درست نہیں ہوگا، پھر اس میں غلطی ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ایک اور مقام پر جس باب میں رکھا وہ ہے باب ما یکرہ من کثرت السؤال ومن تکلف ما لا یعنی، کثرت سوال اور بلا مقصد تکلف کو ناپسند کرنے کے بارے میں باب۔ امام نووی نے اس سے باب باندھا، باب توقیری ہی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی جو ہے نا یہ نفس سلم کے لیے آیا ہے، وہ ترک اکثاری سوالی ہی ام لا ضرورت الیہ او لا یتعلق به تکلیف وما لا یقع ونحو ذلك۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ سے غیر ضروری سوالات نہ کرنے کے متعلق باب، یا جن سے کوئی شرعی ذمہ داری وابستہ نہ ہو، یا غیر وقوع پذیر باتوں کے متعلق، اور اسی قسم کے دیگر سوالات۔ تو بات واضح ہے کہ پوچھنے والے کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ کی اس بات سے مجھے کیسا لگا، اچھا لگا کہ برا لگا۔ ایسے ہی یس یس کہتے جائیں تو اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ تیسری مثال، منع کرنے کے بعد سوال پر ناراضگی۔ امام حاکم نے حضرت مرثد سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا، قلت لأبي ذر رضی اللہ عنہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر لیلۃ القدر فقال نعم قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن لیلۃ القدر فی رمضان ام فی غیر رمضان قال بل فی رمضان قلت اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی ما نبی ما کانو فَإِذَا قُبِضَ الْأَنْبِيَاءُ رُفِعَتْ أَمْ هِيَ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ بَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال سے سوال نکلتا آ رہا ہے نا، ایک کا جواب دیا تو اگلا سوال آ گیا۔ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي فِي أَيِّ رَمَضَانَ قَالَ فِي الْأَشْهُرِ الْأَوَاخِرِ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَقُلْتُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَيِّ أَشْهُرٍ هِيَ قال فغضب علي غضبا شديدا ما غضب علي قبل ولا بعد مثله قال لو شاء الله لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها۔ میں نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، کیا رسول اللہ کو آپ نے شب قدر کا ذکر کرتے سنا، یعنی کہ آپ نے اللہ کے نبی سے شب قدر کی کوئی بات سنی؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے شب قدر کے بارے میں بتلائیے کہ وہ رمضان میں ہے کہ غیر رمضان میں؟ آپ نے فرمایا بلکہ وہ رمضان میں ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیے، کیا وہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ تھی، یا انبیاء کی وفات کے ساتھ اٹھائی گئی، یا وہ قیامت تک ہے؟ آپ نے فرمایا بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ رمضان کے کس حصے میں ہے؟ آپ نے فرمایا آخری دھاکے میں۔ اب اس کے بعد مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ بات ہے، اتنے سوالوں کے جواب یاد کیسے رہتے ہیں، اور فائدہ کہتا ہوں وہ کس دھاکے میں ہے۔ انہوں نے بیان کیا، آپ مجھ پر اتنے شدید ناراض ہوئے کس قدر نہ پہلے کبھی ہوئے نہ بعد میں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں اس کے بارے میں مطلع فرما دیتے، سات آخری دنوں میں اس کو تلاش کرو، اس کے بعد کسی بھی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرنا۔ یعنی اتنے سوال پوچھ کے پھر انسان پھر عمل نہ کر پائے تو زیادہ پکڑ ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ تین سوالات کے جواب دیے، لیکن اس سے زیادہ سوال کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس سے بھی رحمت کی تو پتہ چلتی ہے نا، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے سیدھے تھے، بس کوئی جو کچھ کہتا تھا آپ مانتے جاتے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ وقت بھی قیمتی ہوتا ہے اور اگلے کی سوچ بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے، اور غصہ بھی آتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے آپ کو دوسروں کی باتوں سے خوشی بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور اگر موڈ بدل جائے تو کتنے لوگوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے ایسی باتوں پہ۔ چوتھا اور آخری واقعہ ہے اس باب کا، باعث مشقت بننے والے سوال کی ممانعت۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتى قالها ثلاثا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتکم فَإِنَّمَا حَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو. ایک شخص نے کہا، کیا ہر سال اے رسول اللہ؟ آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس شخص نے اسی بات کو 3 بار دہرایا. اس پر آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے. پھر آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑوں. یقیناً تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. بس جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، اور جب میں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ. آپ دیکھیے کہ کتنا کلیئر میسج ہے اس حدیث کا، اگر کوئی سمجھنا چاہے. حافظ ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا کہ کثرت سوال اور اس کی گہرائی میں جانے کی ممانعت پر اس حدیث سے دلیل ملتی ہے. امام بغوی نے شرح السنہ میں بیان کیا کہ سوالات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ان میں سے پہلی قسم جو کہ دین کے ضروری معاملات کے بارے میں تعلیمی مقصد کے پیش نظر ہوں، ایسے سوالات جائز ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی جس کا ترجمہ کیا ہے، اور اگر تم نہ جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، فَسَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو حکم ہے کہ جب نہ پتا ہو تو پوچھ لو. صحابہ کرام کے انفال، کلالہ وغیرہ کے بارے میں سوالات اسی ضمن میں آتے ہیں. دوسری قسم کے سوالات وہ ہیں جو کہ تکلف اور تصنع سے کیے گئے ہوں اور مشقت میں ڈالنے کی خاطر ہوں. اس حدیث کا مقصد اسی قسم کے سوالات ہیں. تو بات واضح ہے، ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کون سی بات سن کر کس کو غصہ آتا ہے، کس کو غصہ کس بات پہ نہیں آتا، کس چیز کو جذب کرنا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا استاد ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، وہ اسٹوڈینٹس کی تربیت بھی کرتا ہے. غلط سوال کرنے پہ اگر وہ نہیں ٹوکے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ غلطی سوال کرتے جائیں گے. تو تربیت کی خاطر کہیں روک ٹوک کر دی جائے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے بچوں کو انسان اعلیٰ ادب اور اخلاق سکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، ہم نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم کی کتاب کا ہم نے آج چیپٹر ماشاءاللہ سے 30 اور 31 کیا. الحمدللہ، کتنے خوبصورت پوائنٹ. ایک اور آپ کے پوائنٹ ملے آج ہیں، تو لکھا آپ نے اپنی ڈائری میں، لکھا اس کو اور دیکھیں کیا کیا سیکھا آپ نے آج. ماشاءاللہ، ہمیں معلم بننے کی گائیڈ لائن ملتی جا رہی ہے نا ساتھ ساتھ. تو آج جو ہم نے دیکھا کہ بیکار اور جو مشکل میں ڈالنے والے سوال اگر کرے تو معلم جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. جواب نہ آتا ہو تو خاموشی، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر جواب نہ، پہلے والے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر جواب نہ آتا ہو، اگر آپ سے کوئی کوسچن پوچھے جواب نہیں پتا، تو بہتر کیا ہے؟ خاموشی، یا پھر اس کو بتا دیا جائے کہ مجھے اس کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سے جواب بتانے کی کوشش کریں. تو وہ کون اس طرح کی کوشش کرے گا کہ نہیں جو کہہ سکتا؟ کس میں حوصلہ نہیں ہوگا نا، جس کا ظرف بڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیا سیکھا آپ نے؟ کہ اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے نا، کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو خاموش رہیں. دیکھیں، ہم نے اس کے بارے میں 3 دیکھیں آگے احادیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کیا کیا؟ If you don't know, do not assume. بالکل، تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب پتا تھا, جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی, وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے تھے نا, جب تک وحی نہ آ جاتی تھی اس بارے میں کلیئر, تو اب اس کو نہیں بتاتے تھے. ہم نے روح کے بارے میں جیسے پوچھا, اس میں اگر انہوں نے یہ نہیں کیا اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو پھر آگے والے اگلی والی جو حدیث تھی اس سے ہمیں کیا پتا چلا, بدترین شہر کے استصفار پر اظہار لا علمی. تو یہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہمیں اپنے عمل کی بھی اس میں بات ملی نا, ایک تو وہی کہ اب نہیں پتا تو نہیں, اور دوسری آپ کو کیا اپنے اپنے عمل کی بات بھی, کتنا ضروری ہے اس حدیث کو عام کرنا نا, کہ بدترین جگہ کسی بھی شہر کی, یہ نہیں بتایا کہ بدترین شہر کسی کو نہیں کہا, اس کی بازار نا. تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس کی اس بات کی مطلب ہمیں اگر پتا چلا تو ہم آگے بھی اس کو بتائیں نا, کہ ان نیسیسری کتنا کامن ہے آج کے کلچر میں, ونڈو شاپنگ ہے نا, بازاروں میں کم جائیں, اگر آپ کو ضرورت ہے تو جائیں بلا مقصد جو ہے. تو یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو, سب کو بتانا بہت ضروری ہے نا. یہ حدیث کتنی اچھی, تو اگر ہمیں حدیث, اگر ہم اپنے, ویمن لو بازار, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ابھی الحمدللہ جس بات کا ہمیں پتہ چل گیا تو پھر اس کو ہم نے اسے اوائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پھر احرام عمرہ کے متعلق, کہ جو عطر لگا ہوا ہو تو وہ پھر مطلب آپ نے احرام کے بعد, خود احرام کے بعد نہیں لگانا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے وہ لگا ہوا پہنا ہے تو وہ ٹھیک ہے نا. مال میں بے مقصد لوگ جاتے رہتے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے نا. تو اچھا, اور پھر اگلے چیپٹر میں جو ہم نے دیکھا اس میں کیا دیکھا, کہ اگر کوئی آپ سے ان نیسیسری بے مقصد قسم کے کوسچنز کر رہا ہے تو اس پہ بینگ اے معلم کیا کر سکتے ہیں, آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کو لوگ روڈلی لیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا آپ کو ہر بات کا, ہر سوال کا جواب دینا چاہیے؟ نہیں نا. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈو ناٹ. ہاں, ایک تو یہ کہ ہم اگر اس طرح ہم ہر بات کا جواب دیں گے تو ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آل کوسچنز آر ناٹ ٹو بی آنسرڈ, بالکل. اگر کوئی, اور اسپیشلی اس طرح کے کوسچن, بہت زیادہ ٹو مچ کوسچننگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا, کہ بہت زیادہ سوالات بھی آپ کو پھر کفر کی طرف بھی لے جاتے ہیں کچھ چیزیں. تو اس طرح کی ہے نا کہ ان میں پھر بہت زیادہ ہم نے کرنے ہی نہیں. اب جیسے یہاں پہ تو تھا کہ اب جو کچھ چیزیں آبویس ہیں, سوالوں کی بھی ہم نے پھر دو قسمیں دیکھی نا. کون سی دو قسمیں تھی سوالات کی؟ ہم نے دو قسمیں آپ اینڈ پہ دیکھی نا, کہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو جو ہے کہ وہ نالج گین کرنے کے لیے نا, دین کے ضروری معاملات کے بارے میں کوسچن, تو اس میں شرم بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, وہ تو ضروری ہیں. لیکن دوسرے جو صرف کوسچن فار کوسچن, جسٹ فار ریزننگ, تو وہ والے کوسچن ناپسندیدہ نا, ٹھیک ہے. تو جیسے گمی ہوئی چیز کا پتا چلا, تو کیا کریں گے؟ اگر گمی ہوئی چیز آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, جو امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو, جی نا. اچھا, اس کے بعد یہ والی حدیث جو ہے نا, اس کو آپ لکھ لیں, کہ اس کو ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ شب قدر کا. دیکھیں, آپ سے کوسچن کیا گیا تو اس میں کیا حکمت تھی, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ جواب دینے کے بعد روک دیا نا, پہلے بتا دیا کہ رمضان کے کس حصے میں ہے, تو ابھی ہمیں حکمت سمجھ آتی ہے نا اس میں. ایک تو جی, اٹ ریمائنڈ می بنی اسرائیل, دے پٹ دیمسیلفز, بالکل, بہت سارے کوسچن ہیں وہ پوچھنے سے پھر وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. جیسے گائے کا قصہ, بالکل ماشاءاللہ آپ نے اچھا اس کو یاد کروایا, کہ وہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کوسچن سے, لیکن کچھ کوسچن جو صحابہ اکرام نے پوچھے, جیسے ہمیں شراب کا, جوئے کا, تو سود کا, ٹھیک ہے نا, ان سے تو ہمیں پھر نالج ملا نا. لیکن ٹو مچ کوشچننگ سے اوائڈ کرنا ہے. تو آپ یہ والی حدیث لکھ لیں جو ہے نمبر 3 تھی, منع کرنے کے بعد سوال پر ناراضگی کا اظہار. یہ والی حدیث ہمارے لیے اس لیے کہ شب قدر کا نا, کہ اس میں بتانے میں نہ بتانے میں حکمت یہ بھی تھی کہ پھر ہم اس کو آخری 10 راتوں میں تلاش کریں, ٹھیک ہے نا, آخری عشرے میں مشکلات میں ڈالنے والے سوالوں. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں, اس کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اپنے اس میں سے ہم ہر کسی میں سے ایک رکھتے ہیں نا حدیث کے, ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ والی حدیث رکھ لیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے تو ہم بھی بہترین معلم بنے, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر. آپ کی ماشاء اللہ سب کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہوتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت دے. ابھی ہم اپنی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں 10 منٹس کی, اس میں آپ سب لوگ اپنی جگہ سے موو کریں, فریش بدو کریں, فریش ہو کے ہم اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے پھر تیار رہے ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعلني إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة ثبتني وثق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل ترتيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ہماری بریک اوور ہوئی. کتنے لوگ ہیں جو بریک سے واپس آ گئے، فریش بھی ہو گئے ہوں گے. جلدی سے ون ٹائپ کرے کون کون اپنے پی سی کے پاس آ گئے. الحمد للہ الحمد للہ. چلے آپ کو پتا ہے نا ہمارا اگلا سیشن تجوید کا ہے اور آج آپ نے سنانا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے اپنے مصحف اور اپنے مائک کے ساتھ ریڈی رہے، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو مخارج کے لیے تو وہ بھی آپ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں سسٹر ہینا سے، ٹھیک ہے نا. سسٹر ہینا ہمارے ساتھ آپ ہیں تو پلیز آپ ہینڈ ریز کریں. جزاک اللہ خیر. میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جو جو آج جن کی ٹرن ہے سنانے کی. آئی تھنک ہم آئے نمبر 18 سے پڑھیں گے نا، سورۃ الحشر. جی ہم لوگوں نے یہیں پہ چھوڑا تھا نا، 18 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آیہ نمبر 18 سے لے کر 21 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا نمبر 18 سے 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھ لیجیے آئی نمبر 18 میں نا آپ نے ولتنظر نفسن یہاں پر سٹاپ کیا بائی سینگ نفسم. تو اگر آپ یہاں پر سٹاپ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کیسے کریں گی؟ ولتنظر نفس, ٹھیک ہے, حرکات کے بغیر, سین کے آپ حرکات نہیں پڑھیں گے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر 20 میں دیکھیں, یہاں پر نون تجدید کے ساتھ آ رہا ہے اصحاب ناری, تو یہاں پہ ہم زیادہ دیر غنہ نہ کریں گے. پھر اسی طرح سے واصحاب الجنہ, یہاں پر بھی ہم جو ہے غنہ اس کی ٹائمنگ زیادہ رکھیں گے. اصحاب الجنتی هم الفائزون, تو یہاں پہ یہ مد بھی آپ کی 4 تک جائے گی, مد بھی شارٹ ہوگی تھی. اس کے علاوہ پوری ریڈنگ میں نا ایک کامن چیز جس کے اوپر آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے وہ ہے حرکات کا اتمام. جیسے بما کی ساؤنڈ تھی تو وہ آپ کی نا کہیں جہاں خاص طور پر جہاں پر پہلا والا ورڈ نیکسٹ ورڈ سے مل رہا تھا, جیسے آمنت, نو کی ساؤنڈ آ رہی ہے, نو نہیں آمنو, نو, یعنی آپ نے تھوڑا سا آواز کو اور او کی طرف لے کر جانا ہے. آمنتقوا اللہ, پھر اسی طرح سے نفسما, نفسو, نفسم سم کر کے نہیں, نفسما واتقوا اللہ خبیرم بیما, روب پوری رو آواز ہونی چاہیے. تو بما میں کافی جگہ کے اوپر یہ ساؤنڈ آ رہی تھی آپ کی. پھر اس کے علاوہ ایک مخرج پہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے, وہ ہے را. را کا جو ہٹ ہے نا وہ آپ کا ویک ہے. آپ لوگ را کا مخرج پڑھ چکے, را کا مخرج دیکھ لیا آپ لوگوں نے ابھی؟ اچھا صحیح. تو یہ جو ہے نا اس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے, یہ نون کے پوائنٹ پہ ہٹ کریں, ولتنظر ذر, یعنی ایگزیکٹ نون کی جگہ کے اوپر ہٹ ہونا چاہیے. زیادہ ایریا, زبان کا ایریا جو ہے وہ آنا القرآن، یہاں پہ بھی را کا ہے، ٹھیک تھا. اور کسرس کو بھی آپ نے ایسے ہی پریکٹس کرنا ہے جیسے ضمہ کے لیے، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل جہاں پہ بھی کسرا بھی جہاں پہ نیکسٹ ورڈ سے مل رہی تھی وہاں پہ وہ بھی نا ویک آ رہا تھا. جیسے فار ایگزامپل آیت 21 میں دیکھیے، جب لیل رأیت، تو جب لیل کی طرف ساؤنڈ نہیں جانی چاہیے، جب لی، جب لیل رأیت. پھر اسی طرح سے خشیتی، خشیتی اللہ. پھر اسی طرح سے وتلک، یہ ساؤنڈ بھی نا وتلک آ رہی تھی، تلک تے نہیں، تی، وتلک. اسی طرح سے نضربها، ری. پھر للناسی، للناسی لے کی آواز نہیں آنی چاہیے، للناسی. تو آپ نے ضمہ اور کسرہ کے اتمام پہ پریکٹس کرنی ہے، اور جیسے را کا مخرج تھا اس کے اوپر پریکٹس کیجیے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر، آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہاں پہ نا شروع میں کچھ جگہ کے اوپر جیسے ورڈ اللہ تھا نا، آپ نے آئی نمبر 18 میں ورڈ پر اسٹاپ کیا آمنوا اتقوا اللہ. تو یہاں پہ نا تھوڑا ہا مجھے آپ کا ویک لگا ہے، ہا کو اسٹرانگ کر کے اور لائٹ رکھیں گے. اللہ ہا بالکل بک کھول کے سارا پریشر ساؤنڈ کا باہر آ جانا چاہیے. واتقوا اللہ. اسی طرح سے ان اللہ نسوا اللہ، تو ہا ریلیکس ہونا چاہیے. ہا تھوڑا ٹینس تھا، یعنی شاید آئی تھنک لفظ الجلالہ کے فیکٹ میں آ رہا تھا، تو میک شیور کہ ہا بالکل ریلیکس آپ کا آنا چاہیے. دوسرا یہ جو آپ نے قلقلہ کیا نا 18 میں، لی غد، اس میں نا ہلکا دباؤ آ رہا تھا، لائک لی غد غد، تو ہم ایسے قلقلہ نہیں کریں گے. آلموسٹ ایسا قلقلہ تشدید کا ہوتا ہے، تشدید جب لاسٹ لیٹر پہ تشدید ہونا، پھر ہم تھوڑا ٹائم کو انکریز کر کے کلکرا کرتے ہیں، لائک لی غد یوں کر کے نا. لیکن چونکہ یہاں تشدید نہیں ہے تو کلکلا آپ کا بہت کوئک ہوگا، جیسے ہٹ آف اے بال ہوتا ہے نا، باؤنس آف اے بال، بالکل ویسے. لی غد لی غد، یعنی آپ کی ٹنگ ہٹ ہونے کے فوراً بعد باؤنس بیک کرے گی، وہاں ٹائم نہیں آپ نے دینا، ٹھیک ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ لی غد کوئک ہونا چاہیے یہ کلکلا. جی اوکے. صحیح. اس کے علاوہ جو لاسٹ میں نون آ رہے تھے نا, جیسے تعملون, نون کو آپ نے توسط ٹائم دینا, آپ کا تھوڑا کوئک تھا نون. تعملون لون نہیں لون, تھوڑا ٹائم دیکھے. الفاسقون الفائزون, زیادہ نہیں. لیکن یہ لیٹر نا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو اچھی طرح ادا کیا جائے, یعنی آپ اس کو تھوڑا توسط ٹائم دیں, میڈیم, بہت نہ کوئک ہوگا نہ زیادہ سٹے ہوگا لیکن میڈیم ٹائم ہوگا. اور یہاں پہ جیسے آپ نے ورڈ پلٹایا نا 20 میں الفائزون, تو اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اس ورڈ کو پلٹائیں تو آپ نا ال کے بغیر نہیں پلٹائیں گے, ٹھیک ہے, فائزون کر کے نہیں پلٹائیں گے. اگر آپ کو پلٹانے کی ضرورت پڑی ہے تو آپ ال کے ساتھ پلٹائیے, ٹھیک ہے, الفائزون. اسی طرح سے پھر یہاں پہ ورڈ ہے 21 میں خاشعم متصدعم, یہ متصدع کی ساؤنڈ نہیں دینی چاہیے, متصدعم من خشیت اللہ, ٹھیک ہے. اور آئی تھنک یہاں پہ جو بوت کی ساؤنڈ ہے اس کو آپ نے اور اسٹرانگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, نضربھا. باقی اوور آل ماشاء اللہ اٹ واز گڈ, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سے آپ پڑھیے 22 سے 24 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاک اللہ خیر. اوکے, جو آپ کا ہا اور ہا ہے نا, اس میں تھوڑا سا مکسنگ آ رہی ہے, تو آپ نے ان دو لیٹرز کو اسٹرانگ کرنا ہے. هو الله جیسے آپ نے اسٹارٹ لیا نا تو وہ ہاں کو بالکل ٹائم نہیں ملا, بہت جلدی ہو گیا تھا, تو آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے. هو الله الذي, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جیسے هو الرحمن الرحيم یہاں پر, تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے کے پڑھنا ہے, ہاں اور ہاں دونوں کو. پھر 24 میں جیسے یہ دونوں اکٹھے آ رہے تھے یوسبح له, تو ان دونوں میں آپ ڈفرنس رکھیں گے. یوسبح له ما, یعنی آپ نے ہاں اور ہاں کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. باقی را کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں, را کا مخرج آپ کا ویک ہے. ور اس میں نا یہ ٹریلنگ کی بھی آواز آنی چاہیے, ہٹ ہو اسٹرانگ نون کے مخرج کے اوپر, ٹپ اینڈ ٹاپ, اور یہ ٹریلنگ کی بھی آواز آئے. هو الرحمن الرحيم الجبار المتكبر. اس کے علاوہ اوور آل جیسے میں نے جو فرسٹ سسٹر جنہوں نے پڑھا تھا نا انہیں بھی میں نے بتایا تھا, آپ نے بھی حرکات کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. بما کی کمپلیشن ضمہ جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں رک کے اس کو او کی طرح بولیں اور پھر آگے والے لیٹر کے ساتھ ملائیں. جیسے علیمول, آپ نے اس کو علیمول مول نہیں کہنا, مو کی ساؤنڈ اگر آئے گی تو وہ ویک ہو جائے گا. علیمو اور پھر مول لام کے ساتھ ملائیں, علیمول. آپ نے لپس کو آگے لے کے جانا ہے, پورا سرکل کرنا ہے اور آواز کو دھیان سے سننا ہے کہ یہ منہ سے کم نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ہو رحمانو, نو رحیم, اور کسرا میں بھی آپ نے ایسی ہی پریکٹس کرنی ہے. جیسے الملی الملک القدوس السلام المؤمن. اب یہاں پہ یہ جو ساؤنڈ ہے نا المؤمن, یہ آپ کی آ رہی تھی المؤمن, مو کی ساؤنڈ آ رہی تھی تو وہ نا مو ویک بما ہو جاتا ہے. المو المؤمن. پھر اسی طرح سے 23 میں جو ورڈ ہے المتکبر, یہاں پہ آپ کا کسرا اور را, را بھی لائٹ ہوگا میکسیمم اور آپ کی کسرا بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے. المتکبر, ٹھیک ہے, صحیح. انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے.
السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له له الأسماء الحسنى يسبح ما في السماوات والأرض هو الحكيم. السلام عليكم.
جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اوکے, آپ کو بھی نا جس لیٹر کے اوپر زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے وہ ہا اور ہا کی ڈسٹنکشن ہے. تو جہاں ہا ہوگا میک شور کہ آپ اقص الحلق سے بول رہی ہوں اور جو ہا ہے وہ وسط سے آئے گا, لائک هو الله الذي, ٹھیک ہے. یعنی اس میں آپ نے تھوڑا ٹائم دینا ہے اور جب آپ یہاں پر سٹاپ کریں گی نا تو ہو واو کی حرکہ کے بغیر هو الله الذي لا اله الا هو. اور چونکہ ہم یعنی پیور سکون کے ساتھ سٹاپس کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی نا وشہادہ, اس کو بھی وشہادتی کر کے سٹاپ نہیں کریں گے. وشہادہ تا کو ہا میں بدل دیجئے اور پھر وہاں پر سٹاپ کریں, ٹھیک ہے. ہاں اور ہاں کے اوپر پریکٹس آپ نے کرنی ہے. یسبحو لہو, یہاں پہ دونوں اکٹھے آ رہے تھے, آپ کا مکس ہو رہا تھا. پھر سبحان اللہ, یہاں پر بھی ہاں کو اسٹرانگ رکھے. پھر ایک اور چیز کہ آپ کا جو لام ہے نا, جیسے آپ نے سادہ شروع کیا اعوذ باللہ, ہیوی تھا وہ, تو وہاں پہ آپ نے اسے لائٹ رکھنا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ, اور لام ہم ہیوی نہیں کرتے سوائے اللہ کے ورڈ کے, ٹھیک ٹھیک ہے, یعنی ورڈ اللہ میں لام ہیوی ہوتا ہے, وہ بھی تب جب پیچھے والے لیٹر کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو. تو اعوذ باللہ کسرہ ہے, بسم اللہ میم کے پاس کسرہ ہے تو لام لائٹ ہوگا. یہاں پہ ہو اللہ, یہاں ہیوی ہونا چاہیے, یہاں آپ کا لائٹ ہو گیا تھا, پھر آپ کا نا ہو اللہ یہ والا لام ہیوی ہو رہا تھا, تو یہ الذی والا لام کبھی بھی ہیوی نہیں ہوگا. ہو اللہ الذی یہ آپ نے لائٹ رکھنا ہے. اور باقی بھی جہاں پہ جیسے الملک القدوس السلام, یہاں پہ بھی جو جو لام آ رہے تھے پروناؤنسیشن میں وہ آپ کے ہیوی نہیں ہونے چاہیے, وہ آپ کے لام لائٹ ہوں گے سوائے لفظ الجلالہ کے لام کے, جب اس سے پہلے فتحہ یا کسرہ, سوری فتحہ یا ضمہ آ رہا ہو. کسرہ کے کیس میں ہم اسے لائٹ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہاں پہ آپ نے نا اسٹاپ کیا, المؤمن المهيمن العزیز سم ویئر یہاں پہ, اور پھر آپ نے نا اسٹارٹ لیا عزیز الجبار سے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے میں ابھی پہلے بھی بتا رہی تھی کہ ورڈ ال کے ساتھ ہے, تو آپ ال کو نا ورڈ سے الگ نہیں کر سکتے, ال کا اسپیشل میننگ ہے ورڈ کے اندر. تو اگر آپ صرف عزیز پڑھتے ہیں تو وہ میننگ کے اندر نا تھوڑی کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو اس لیے پھر ہم اس کو عزیز نہیں کہہ سکتے. یہ ورڈ العزیز ہے. آپ جیسے ٹرانسلیشن بھی یاد کرتے ہیں نا جب, تو آپ ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہوں گے, ایک ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہوں گے, تو اس میں بھی اس چیز کا دھیان رکھا کریں کہ اگر ورڈ ال سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اسے کبھی بھی بغیر ال کے نہ پڑھیں. تو ان سارے ورڈس کو اگر آپ اکیلا پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے, الملک القدوس السلام, اور بیچ میں جہاں رکیں گے, جہاں پیچھے سے پلٹائیں گے وہ ال کے ساتھ ورڈ ہوگا. لائک اگر ہم یوں اسٹاپ کرتے ہیں, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن, تو پھر اگر آپ پیچھے جا رہے ہیں آپ کیسے پڑھیں گے, المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, ٹھیک ہے, یعنی پھر آپ نے ال سے اسٹارٹ لینا بغیر ال کے نہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے میں اتمام حرکات کو ایکسپلین کر چکی ہوں, آپ نے بھی اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, کسرہ اور ضمہ دونوں کو, کہ کسرہ کی ای ساؤنڈ ہو جہاں جہاں کسرہ آ رہا ہے, میک شور کہ آپ اپنی ساؤنڈ کو خود سنیں کہ وہ ای ہونی چاہیے, اور جہاں جہاں ضمہ آ رہا ہے وہاں پہ بھی او کی آواز آپ کی آنی چاہیے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ جی, آئی تھنک میرا ٹائم ابھی ہے, رائٹ جی, میں ایک اور سسٹر سن لیتی ہوں. جی آپ پڑھیے, انہیں آیات کو پڑھ دیجیے 22 سے 4 تک انشاءاللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوکے بسم اللہ. جی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آیات تینوں شروع ہو رہی ہے نا, یہ ورڈ ہو اللہ سے شروع ہو رہی ہے, تو اس میں لفظ الجلالہ جو ہے ورڈ اس کے اوپر ڈیفینیٹ الف مدیہ ہوتی ہے. تو آپ نے نا اللہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے. جیسے یہاں پہ آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا تھا نا, آئی نمبر 23 کے اینڈ میں جو آ رہا ہے ورڈ سبحان اللہ, تو یہاں پہ آپ کا اللہ بالکل اسٹریچ تھا, یعنی اچھا تھا, لیکن باقی جگہ کے اوپر آپ کی ساؤنڈ یوں آ رہی تھی ہو اللہ الذی, تو ہو اللہ الذی. اور جیسے میں نے بتایا نا کہ صرف لفظ الجلالہ کلام ہے بھی ہوگا, تو میک شور کہ ہو اللہ نہ ہو, ہو اللہ یوں نہ ہو, ہو لا لا بالکل لائٹ ہوگا, پورے مخرج کو لام کے ہٹ کریں. آئی ہوپ کہ آپ لام بھی پڑھ چکے ہیں, کیونکہ آپ را پڑھ چکے ہیں تو لام اس سے پہلے تھا, تو ال پوری زبان پھیلے گی, ٹھیک ہے, اور بالکل اسٹریٹ ہوگی, ہو اللہ الذی, صحیح. اس کو آپ نے تھوڑا کریکٹ کرنا ہے. پھر ہاں اور ہاں کو آپ نے بھی پریکٹس میں رکھنا ہے, کہ جیسے ہو الرحمن الرحیم, تو ہاں آپ کا تھوڑا ویک آ رہا تھا, تو اس کو آپ پریکٹس میں رکھیے انشاءاللہ ہاں کو. پھر نا آپ کا کاف اور قوف یہ دو لیٹرز بھی آپس میں تھوڑے مل رہے تھے, یعنی جیسے الملیق القدوس آ رہی تھی سام, ملیق جو یہ والا کاف ہے اس میں بھی نا قو کی سی آواز آ رہی تھی, تو اس میں آپ تھوڑا آگے ہٹ کرتے منہ کی جانب ہارٹ پیلٹ پر, اور اس میں نا ایئر آتی ہے الملیق کو, ایسی ساؤنڈ آئے گی, اور پھر قو قو یہ قوف کی, الملك القدوس السلام, ٹھیک ہے. آئی تھنک ایک دو جگہ کے اوپر اور بھی, جیسے المتکبر تو قب کی آواز نہیں آنی چاہیے, المتکبر اور را لائٹ ہوگا, یہاں پہ آپ کا را بھی تھوڑا ہیوی ہو گیا تھا. تو آپ نے جو جن چیزوں کے اوپر پریکٹس کرنی ہے, کاف اور قوف کی اسٹرانگ ڈسٹنکشن ہونی چاہیے, ہاں اور ہا کی اسٹرانگ ڈسٹنکشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر وہی چیز کے جو لفظ الجلالہ کلام ہے وہ ہیوی ہوگا جب اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ آ رہا ہو, اور باقی تمام لامز کو آپ نے لائٹ کرنا ہے, جیسے المؤمن المهيمن, تو یہ ال کی طرف ساؤنڈ نہیں جانی چاہیے. جتنا آپ اچھا زبان لام کا مخرج استعمال کریں گے اور زبان کو پیچھے سے سیدھا رکھیں گے اس کی ساؤنڈ اسٹرانگ آئے گی. المؤمن المهيمن, جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہاں جی ایک اور چیز مس ہوگی, یہاں پہ 24 میں جو ورڈ ہے نا لہ الاسماء, یہاں آپ نے وقف کر دیا تھا, تو اگر آپ یہاں پر رک بھی رہے نا تو حمزہ کو کلیئر کرے بغیر نہیں رکیں گے. لہ الاسماء, یہاں پر ہم حمزہ کو اسٹرانگ جھٹکا دے کے تو حمزہ کو واضح کریں گے, ورنہ آپ کا نا اسما آپ کا حمزہ سکپ ہو گیا نا. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا حمزہ نہیں پڑھ سکیں گے, آپ کا سانس چھوٹا ہو رہا ہے, تو آپ نا پیچھے وقف کر لیجئے الباری المصور, اور پھر آپ پڑھ لیجئے لہ الاسماء الحسنا, اور اگر آپ پیچھے سے پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور اگر آپ یہاں رکنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے رکیں گے, حمزہ کو اسٹرانگ کر کے لہ الاسماء, ٹھیک ہے, انشاءاللہ صحیح. انشاءاللہ ممتحنہ سورۃ الممتحنہ نیکسٹ کلاس میں ہم شروع کریں گے. بارکم اللہ فیکم. اور کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. صحیح انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت سیشن. ہمیشہ ہی ہم سنانے سے بہت زیادہ اپنی غلطیوں سے دوسروں کی غلطیوں سے ہم بہت سیکھتے ہیں. یس ایسے ہی ہے نا. الحمد للہ. تو چلے ابھی ہم انشاءاللہ اپنے بخاری کے سیشن کی طرف جاتے ہیں. کیا آپ لوگ اپنی بکس کے ساتھ اپنی کاپی پینسل کے ساتھ نوٹس لینے کے لیے ریڈی رہیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صلی علی رسول الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. ہمارا آج کا سیشن علم البیان کی کنٹینیوشن ہے, اور اس میں ہم پیج نمبر 124 پہ دیکھیں گے باب نمبر 16 اور حدیث نمبر 75 یعنی 75 کو. باب کا نام ہے من اجاب الفتیا بی اشارت الراسی والید. من جس نے اجاب جواب دیا الفتیا سوال کا بی اشارت الراسی سر کے اشارے سے, والید یا ہاتھ کے اشارے سے. یعنی بعض دفعہ استاد یا جس سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے وہ منہ سے بولنے کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دے کر لو نہ کرو, تو اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبد العلم, علم اٹھا لیا جائے گا. یہ جو لفظ ہے یقبد قبض کرنے سے, اسی سے یہ لفظ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قبضہ. اصل میں قبضہ کہتے ہیں ہاتھ کی یہ ہتھیلی کو, یہ تو اندر کی حصہ ہوتا ہے نا پام جس کو بولتے ہیں, یہ قبضہ ہے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تالوت جالوت کے واقعے میں قف قبضہ تن, تو اسی سے پھر قبض ہے. جب ہم کسی کو پکڑتے ہیں تو عموماً اسی جگہ سے پکڑتے ہیں, تو قبض کر لیا جائے گا علم, مراد یہ کہ علم اٹھ جائے گا. وَيَسْخَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ, اور ظاہر ہو جائے گی جہالت اور فتنے. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ, اور حرج کثرت سے ہوگا. حرج, قیلا کہا گیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وَمَا الْحَرْجُ, حرج کیا ہے؟ قالا فرمایا هَكَذَا بِيَدِهِ فَخَرَّفَهَا کأنہ یرید القتل, آپ نے اپنے دستے مبارک سے, یعنی ہا کزا مرت اس طرح, بھی یدی ہی اپنے ہاتھ سے, فخرہ کا ایسے جیسے آپ کرتے نا گردن پہ ہاتھ رکھ کے, فخر رفہا گویا کہ ترچھا کر کے اپنے ہاتھ کو ایسے دکھایا کہ گردنیں کاٹ دی جائیں گی. کأنہ یرید القتل, گویا کہ آپ ارادہ کر رہے تھے یہ کہنے کا کہ قتل ہے. تو گویا کہ اس میں حدیث میں مضمون تو کچھ اور ہے, لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے, باڈی لینگویج استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں خاص طور پہ علم کے لیے, بیٹھتے ہیں کسی جگہ تو پورے ہاتھ بھی ہلتے ہیں, گردن ہلتی ہے, آنکھوں کو گول گول مٹکانے کا انداز, یہ سب کچھ درست نہیں ہوتا. کبھی کبھی اٹھے تو اور بات ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ جب ہاتھ بہت کھلاتے ہیں نا تو پھر سننے والا انہیں ایکشنز میں ڈسٹریکٹ رہتا ہے, اور دوسرے اس کی بات سے زیادہ پھر اس کے جسم کے اشاروں پہ نظر آنے لگتی ہے. پھر اگلی حدیث ہے ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت, حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا. اب یہاں لفظ انہما نئے لوگوں کے لیے پوچھ رہی ہوں, انہما کیوں آئے؟ دونوں پہ, کس میں؟ اسماء پہ بھی اور ابو بکر پہ بھی, تو وہ صحابی
یا صحابیہ جن کے ماں یا باپ بھی مسلم ہوں تو ان کے نام کے ساتھ پھر انہا کی جگہ انہما، تو انہما میں حضرت اسما بھی ہے اور ابو بکر بھی ہیں یا پھر ان کی بیوی جو یعنی ام اسما کی ماں تھی. بہرحال قالت کہتی ہیں اتئی تو میں آئی عائشہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس وہی یار وہ تو سلی پڑھ رہی تھی نماز، یعنی میں اس حالت میں حضرت عائشہ کے پاس آئی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت تو میں نے کہا ما شان الناسی کیا حال ہے لوگوں کا، یعنی لوگوں کا کیا حال ہے یعنی وہ پریشان کیوں ہیں. فاشارت الى السماء تو انہوں نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، بس انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مراد کیا تھا کہ سورج کو دیکھو وہاں گرہن لگا ہوا ہے. فاذا الناس بس اتنے میں الناس لوگ قیام کھڑے تھے. فقالت تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی پاکی ہے. قلت میں نے کہا آیت نشانی. فاشارت براسیہا تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے اشارہ کیا اے نام، مراد کیا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہے. فقمت پھر میں کھڑی ہو گئی حتی یہاں تک کہ تجلانی الغشیو یہاں تک کہ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی، تجلانی تاری ہونے لگی الغشیو غشی. فجعلت تو پس میں نے کیا 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 یعنی فجعلت الصب علی راس الماء تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا. فحمد اللہ عز و جل تعریف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وانسا علیہ اور ثنا بیان کی. ثم قال پھر کہا، اب یہاں سے دیکھیے گا حدیث کے لفظ ہیں، ابھی جتنی بات ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی جب بھی سورج کو گرہن لگے تو سمجھیں کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی اور غشی تارے نہیں لگی تو سر پہ پانی ڈالا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر بولے ما من شیئن لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ہذا جو چیزیں بھی مجھ کو دکھائی نہ گئی تھی ان کو میں نے اپنی جگہ سے دیکھ لیا ہے. حتیٰ کہ حت الجنت و النار جنت اور جہنم بھی، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے آج وہ چیزیں دکھا دی گئیں جو کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھی، حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی دیکھ لی میں نے. فأوحی الیہ پھر وحی کی گئی میری طرف کیا انکم بے شک تم تفتنون فی قبورکم تم آزمائے جاتے ہو، تم فتنوں میں ڈالے جاتے ہو اپنی قبروں میں، یعنی قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. مثلا ماند اس کے او یا قریبا اس کے قریب، یعنی راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے، لفظ یاد نہیں ہے کہ حضرت اسماء نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا. اور پھر اس کے بعد فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا ایہ ذالکا کون سی یہ بات تھی. قالت اسماء جو اسماء نے کہی من فتنۃ المسیح الدجال مسیح دجال کے فتنے میں سے. یقالو تو کہا گیا ما علمک بحاضر رجلو کیا ہے علم تیرا اس شخص کے بارے میں. اب یہ قبر کے سوال ہے، قبر میں کیسے آزمائش ہوتی ہے، مردے کو بٹھایا جاتا ہے پھر اسے پوچھا جاتا ہے ما علمک بحاضر رجل کیا ہے تیرا خیال اس شخص کے بارے میں، یعنی تجھے اس شخص مراد جائیں یخ سے لکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو ان کے بارے میں کیا جانتا تھا. قبر میں بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تصویر دکھائی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس میں کچھ نہیں پتا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کی تصویر بھی نہیں دیکھی، لیکن بہرحال کسی بھی طرح سے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ پھر اگر وہ مومن ہو اَوِ الْمُوقِنُ یا یقین رکھنے والا وہ کیا کہتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں لا ادری بأيهما قالت اسماء ایمان رکھنے والا یا یقین رکھنے والا، یعنی راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے اس میں سے کیا کہا تھا لیکن وہ مردہ کیا کہتا ہے. فیقولو تو وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ وہ محمد ہے اللہ کے رسول جاءنا بالبینات والہدى وہ آئے ہمارے پاس روشن دلیلوں اور ہدایت کے ساتھ. فَأَجَبْنَاهُ تو ہم نے قبول کیا اس کو یا جواب دیا ہم نے اس کا. وَاتَّبَعْنَاهُ اور ہم نے اس کی پیروی کی. ہوا محمد یہ محمد ہے سلاسن تین بار وہ ایسا ہی کہے گا. فَيُقَالُ تو کہا جائے گا نَمْ صَالِحًا سو جا، نَمْ کیا ہے سو جا فعل ہے امر حکم، نوم کہتے ہیں نیند کو. لا تاخذه سنۃ ولا نوم پڑھا ہم نے صالحا، یعنی اچھی سی نیند سو جاؤ، اب تمہیں کوئی نہیں تنگ کرے گا، بہت کام کر لیے، بہت کچھ تم سے ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اب یہ بات جان لی، کیا قد علمنا، بے شک ہم نے جان لیا، ان کنتا کہ بے شک تھا تو، لموقینا بھی، البتہ یقین رکھنے والا اس پر، ومل منافق، یعنی یہاں تک تو مومن کا معاملہ تھا، اس کے برعکس جو منافق ہے، اول مرتاب یا شک والا، کیا کہتا ہے، ابھی اس کے الفاظ ہیں، قبر میں فتنے میں پڑ گیا اور ازمائش میں کامیاب نہیں ہوا، لا ادری، میں نہیں جانتا، ای ذالک، قالت اسماء، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کہا اسما نے، یعنی اب پھر راوی کو ذرا شک ہے کہ حضرت اسما نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے، فیاقولو، تو وہ شخص کہتا لا ادری، میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، سمعت الناس، میں نے لوگوں سے کچھ سنا تھا، یقولون شیئن، کہتے تھے وہ کوئی بات، فقلتہ، تو میں نے بھی اس کو کہہ دیا، اللہ اکبر، سنا سنایا ایمان تھا، لوگوں کے منہ سے جو بات سنتا تھا اس کو دہرا دیا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں، نمبر ایک عذاب قبر، پھر فرشتوں کے کا سوال صاف کرنا ثابت ہوا، پھر جو شخص اللہ کے نبی کی رسالت پہ شک کرتا ہے، اب چاہے وہ آج نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ وہاں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ آج بھی ایسا شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت اسماء غشی کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہی تھی، تو غشی کی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا، اور وضو کے مسائل تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آ ہی رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں سے علم کی جو بات ہے وہ کیا ہے، اشارے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بات کرنے کے دوران کچھ اشاروں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور فکر لگائے۔ کتنے لوگوں کو قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، بعض دفعہ دیکھیے کہ ہم اپنے زندگی میں ایسے ساتھیوں کو جانتے ہیں جو بہت ہی ڈرتے ہیں نا، لفٹ میں نہیں بیٹھتے، تنگ جگہ سے خوف آتا ہے، لیکن پھر ہمارے سامنے وہ مرتے ہیں اور ہم ان کو قبروں میں ڈال آتے ہیں، پتہ نہیں اس وقت ان کو اندر کیا ہوتا ہوگا، لیکن وہ ہمیں بتا نہیں سکتے نا۔ تو قبر کا خوف، ڈر، یہ فطری ہے، کریں کیا، جو چیز میں نے پرسنلی فیل کی ہے، جتنا آپ کا قرآن پاک سے تعلق بڑھتا جائے گا نا، اتنا آپ کے خوف میں وہ فوبیا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ انجوائے کریں گے۔ جیسے آپ کو محفلیں بہت اچھی لگتی ہیں نا، تو جو دنیا میں پڑھا ہے نا اس کا، وہ محفلیں، پارٹیاں، دعوتیں، کھانے، جو اللہ کی طرف آتا ہے، دین کی طرف زیادہ جڑتا ہے، تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی اس کو تنہائی اچھی لگتی ہے نا، پھر اس کا دل گھبراتا ہے، وہ کہتا ہے نا کہ دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، پھر اس کو اچھا نہیں لگتا کہ یار وہ کہتی لوگ ہنس رہے ہیں، کہہ کے ٹھٹے لگا رہے ہیں، تو اس کو دنیا میں بھی پھر تنہائی اچھی لگتی ہے، تو اس کو قبر کی تنہائی سے پھر خوف نہیں آتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر قرآن کو اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر قبر میں بھی قرآن ہمیں کمپنی دے گا اور ہماری تنہائی کو بانٹے گا۔ کوئی بات آپ کے ذہن میں کوشچن تو نہیں؟ جی،
اگر کسی کی طرف سے پہلے قبر کا خوف ہو پھر چلا جائے، اس کا کیا مطلب؟
اس کا عمل دیکھا جائے گا کہ عمل میں کیا چینج آئی ہے۔
اچھی بات ہے،
یہی پوچھ رہی ہے نا، اگر تو عمل بڑھتا جا رہا ہے تو خوف کم ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عمل کمزور ہے اور اب ہے تو پھر یہ بری بات ہے کہ نہیں، ڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، ڈھیٹ ہو گیا۔ جی آپ
سر، جی جو سورج کو گرہن لگا اور نمک کی، تو کیا آج بھی گرہن لگے تو؟
بالکل جی، بالکل، اس سے صراط الکسوف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کو گرہن لگے تو صلاۃ الکسوف، اور جب چاند کو گرہن لگے تو صلاۃ الخسوف، خسف کا لفظ ہوتا ہے، کسف کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت پہ چلتے ہیں۔ باب ہے الرحلۃ فی مسلۃ النازلۃ و تعلیم اہلہ، الرحلۃ، رحلہ کہتے ہیں علم کے لیے سفر کرنا، رحلہ سفر کرنا، فی الفل مسلۃ، مسئلہ پیش جو آ جائے اس کو معلوم کرنے کے لیے، ان نازلتی، جو پیش آ جائے، یعنی وہ مسئلہ جو درپیش ہو گیا اس کا جواب لینے کے لیے سفر کرنا، وہ تعلیم اہلی ہی، اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا۔ ان عقبت ابن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں کہ انہ تزوج ابنت لابی احاب ابن عزیز، کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے، فاتت امراتن، پھر ایک عورت آئی، فقالت، پھر کہنے لگی، انی بے شک میں نے اردات عقبت والتی تزوج بها، میں نے دودھ پلایا ہے تجھ کو بھی اور اس عورت کو بھی، جس سے یعنی تیرا نکاح ہو گیا، وقال لها عقبتا عقبتو، اس کی یہ بات سن کر عقبہ نے کہا ما عالم انک یرداتینی، میں تو نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا. اب آپ کہیں گے ان کو کیوں نہیں پتا تھا، یہ ایسے ہی کہ جیسے آج کے دور میں بچے ڈے کیئرز میں جاتے ہیں نا، تو بہت ساری ڈے کیئرز جو ہوتی ہیں وہ ان کو ڈیل کرتی ہیں. عرب لوگ اپنے بچوں کو کھلی جگہ پہ چھوڑ دیتے تھے. اب مثال ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا نام آتا اللہ کے نبی ان کے پاس تھے، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ کے نبی روئے. میں مثال دے رہی ہوں، ایک بچہ رویا تو اس کی دوست نے بھی پلا دیا، اب وہ بات ذکر کرنا ماں باپ سے بھول گئی. یہ ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ بچے کو دودھ عام تھا پلانا. عرب لوگ تو آج بھی دیکھیے جب بھی کسی کا بچہ روتا ہے تو اس کو دودھ پلانا چاہتی ہیں، یہ ایک کلچر تھا. تو اس عورت نے آ کے کہا کہ میں نے تو تمہیں بھی پلایا تو اس کو بھی پلایا، ان کو یہ بات پتا نہیں تھی. ولا اخبرتنی فرقی ویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے تو اس کی خبر نہ تھی، پہلے تم نے مجھے اس کا کیوں نہیں بتایا. چنانچہ یہ سوار ہوئے اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. بالمدینہ، تھی مدینہ میں. فسألہ، پھر سوال کیا ان سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا. کیف وقد قیل، کہا تو کیسے. کیف یعنی استعارہ ہے، کیسے تعلق کرے گا، صحبت کیسے کرے گا اس عورت سے. وقد قیل، کہ جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے، یعنی اب ایک عورت جس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا یہ تیری رضائی بہن ہے، تو اب تو اس کو بیوی کیسے بنا سکتا ہے. لہذا ففارقہا عقبتہ، تو فارق چھوڑ دیا، تفرق آ گیا یعنی جدائی کرا دی گئی اس کی عقبہ سے. ونکحت زوجن غیرہ، اور کسی دوسرے مرد سے اس عورت کا نکاح کرا دیا گیا. سبحان اللہ، اب دیکھیے یہ کتنا ایک سینٹیمنٹل ایشو ہے، بلکہ اس حدیث میں تو اتنا الگ سے ایک اور حدیث ہے وہ ان کی ہے یا کسی اور کی ہے، تو اس میں آتا ہے کہ ان کا بچہ بھی تھا. تو یہاں سے بہت سارے ایشو سمجھ آتے ہیں. پہلی بات ہے کہ جہاں شبہ آ جائے پھر اس کو چھوڑ دو. دا ما یوریبک الا ما لا یوریبک، جس چیز میں شک شبہ آ جائے اس کو چھوڑ دو، اور جس چیز کو شک سے پاک پاؤ اس کو لے لو. پھر دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو بن جائے دین کے نام پر، تو پھر شوہر بیوی کو جدا کیا جائے گا. ہمارے ہاں عموماً دنیاوی مسائل، مزاج کا فرق اور خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے تو گھر ٹوٹتے ہیں. دین کا جہاں فرق آتا ہے تو فکر کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ تو بچوں والے. مثال دیتی ہوں کہ نمازی اور بے نمازی، اب یہ ایک بگ ایشو ہے. اسلام کہتا ہے نمازی مسلمان ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے. نکاح ہوگا نہیں، ہو گیا. مرد نمازیں پہلے پڑھتا تھا، نکاح ہو گیا. اب چھوڑتا کیا، بلکہ وہ انکار کرتا کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے. تو اچھے طریقے سے بات کر کے اس کو مہلت دے کے جیسے دی گی مکہ والوں کو، پھر نہیں مانتا تو الگ کر دو. آج ہم یہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں گھر ٹوٹ جائے گا، باتیں ہوں گی، خاندان ٹوٹے گا. اور اس وقت ہمیں وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ طلاق تو حلال چیزوں میں حرام ہے. تو اصل پتہ کیا کہ ایک ہوتی ہے آئیڈیل سوسائٹی، ایک ہوتی ہے ہماری ایسی مین میڈ سوسائٹی. آج بھی جب اسلام کا قانون دنیا میں آئے گا، آپ دیکھیے گا شادی کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور شادی چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. ہیومن رائٹس آتے ہی تب ہے جب اسلام پہ عمل کیا جائے. آج مثال دیتی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے بیوی کو چھوڑا، اسی حدیث میں آپ پڑھے ہوا نکحت زوجن غیرہ، اس عورت کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس مرد سے میری شادی ٹوٹ رہی ہے. کوئی بات نہیں، ادھر سے ٹوٹ رہی ہے، عدت پوری ہوگی، مجھے ایک اور مرد ملے گا. اب اس کو بھی دوسرے کو بھی پتا تھا کہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ اللہ کے ایک حکم سے جدا میں، تو کسی دوسرے اچھے مرد نے ان کو خوشی سے آفر دے دی ہوگی. یہ ہے اسلام. آج ہمیں پتا ہے ایک شادی ٹوٹ گئی، اب دوسری ملنی کا. شادی چھوڑے، منگنی ٹوٹ جائے تو ماں باپ کو غم لگ جاتا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب یہ سارے معاملات آتے ہیں تو پھر ہم بعض دفعہ اتنی پسو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ساری زندگی حرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، زانی شرابی مرد مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، شروع میں رشتہ بھی نہیں دیکھ کے کیا ہوتا، لیکن صرف اس لیے عورتیں ساری زندگی وہاں بیٹھی رہتی ہیں کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، چھوڑ دیا تو بچوں کا کیا ہوگا، خاندان کیا کہے گا. غلط بات ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں. اسی لیے آج ہم پریشان ہیں، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا اسلام کون سا ہے، اور پھر اس کے بعد آسان کیجئے. اس پہ ایک میرا اور آپ کا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی خاندان میں اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو خلاف شرع ہو رہی ہے تو اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کسی نے شریعت کو لاگو کرتے ہوئے کوئی ایسا کام لیا تو کریت نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف باتوں کے ڈر سے بھی ایسے کام نہیں کرتے کہ پھر کس کس کو ہم جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. پھر اگلا باب بڑا خوبصورت ہے، باب کیا ہے؟ التناوب فی العلم. تناوب کہتے ہیں باری مقرر کرنے کو. نوب عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ٹرن کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا آپ کی ٹرن میری ٹرن، تھوڑا سا اس کو سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ میں آئے بھائی چارہ قائم کر دیا گیا تھا اور اس کے باوجود مہاجرین نے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کیا کہ چونکہ اب انصار نے ہمیں مہلت دے دی ہے تو اب ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے اور یہ محنت کریں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے بھائی جو ایک انصاری اور مہاجر کا آپس میں رشتہ تھا، ایک اللہ کے نبی کے پاس جاتا علم حاصل کرتا تو دوسرا محنت کرتا اور اسی طرح سوئچ کرتے، اسی کا تذکرہ ہے کہ باری بھی مقرر کی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب آپ سارے اسٹوڈنٹ باریاں لگا لیں کہ ایک دن میں آتی ہوں تو دوسری مجھے بتا دے گی، دوسری آئے گی تو میں بتا دوں، کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو پھر میں اس باب کو اسکپ کر دوں۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ان عمر رضی اللہ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کنت تھا انا میں و جارون اور میرا ہمسایا یعنی جارون لی میرا ہمسایا، من الانصاری جو انصاری تھا، فی بنی امیہ ابن زید بنو امیہ بن زید، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا جب بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں سے تھا، وہی یار وہ تھا من عوال المدینہ تھی مدینہ کے ارد گرد کے گاؤں سے، عوالی کہتے ہیں آل سے درمیان یعنی ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں اوپر کا جگہ، یعنی بعض دفعہ پہاڑی علاقوں میں کچھ گاؤں اوپر ہوتے ہیں نیچے کچھ میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک میرا ہمسایا تھا جو مدینہ کی بلندی کی طرف تھا یعنی تھوڑا دور تھا، وکنا اور ہم دونوں تھے، نہ توابو باری مقرر کر لیتے تھے، ان نزول جانے کی نازل ہونے کی، علی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ینزل یومن ایک دن وہ آتا، وانزل یومن اور ایک دن میں آتا، فاذا نزلت پھر جس دن میں آتا، جیت ہو بھی خبر ذلک اليوم تو میں خبر دیتا اس دن کی اس کو، یعنی آج سب کچھ کیا ہوا تھا کہاں سے، من الوحی وحی میں سے، وغیرہ ہی اور اس کے علاوہ، یعنی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاس جو بھی وحی آئی اور کچھ ایسی چیزیں جو ہوئی وہ کون سی تھی ان کو میں بتا دیتا، اور واذا نزل اور جب وہ آتا، فعل مثل ذلک وہ بھی ایسا ہی کرتا، سمجھ آ رہی ہے نا، جو میں کرتا تھا یعنی جو میں سناتا تھا باتیں وہ بھی مجھے سنا دیتا تھا، پھر کیا ہوتا، فنزل صاحب الانصاری یوم نوبته ایک دن کیا ہوا، آ گیا میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن، یعنی میرا دوست انصاری جب واپس آیا تو کیا فدربا بابی تو اس نے دستک دی میرے دروازے پہ، دربن شدیدن زور سے دستک دینا، جیسے کچھ لوگ گھنٹی پہ ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں نا، یعنی زور سے کھٹکھٹانے لگا، فقالا تو کہنے لگا، ازم ہوا کیا وہ یہاں ہے، یعنی مراد تھا کہ یہ صحابی عمر، ففزعت تو میں ڈر گیا گھبرا گیا، فوزی آتا نا قرآن میں لفظ وہی ہے، اچانک کوئی چیز ہو جانی گھبرا جانا، میں گھبرا گیا، فخرجت الیہ تو میں اس کے پاس نکلا باہر نکلا، فقالا تو وہ بولا، حادث امر عظیم آج تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، خبر دے رہے نا، قالا یہ کہتے ہیں، اچھا اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ واقعہ تھا اللہ کے نبی کے اپنی بیویوں سے ایلا کرنے کا، اسی کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کہتے ہیں میں نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن گھبرا کے یہ بات سن کے قالا کہتے ہیں، فدخلت لا خفصتا میں گیا حفصہ کے پاس، حضرت عمر کی بیٹی تھی، بیٹی کے پاس گئے، فاذا ہی تبکی تو دیکھا کہ وہ تو رو رہی ہیں، فقلت تو میں نے کہا، اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طلاق دے دی تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالت کہنے لگی، لا ادری میں نہیں جانتی، ثم پھر دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقلت تو میں نے کہا، وانا قائم اور میں کھڑا تھا، یعنی کھڑے کھڑے میں نے پوچھا، اطلقت نساء کا کیا آپ نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی تو تھی نا آپ کے گھر پہ، قال تو آپ نے فرمایا، لا نہیں، فقلت تو پھر میں نے کہا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، یعنی خوشی سے، یعنی ایک باپ کے لیے یہ خبر خوشی کی نہیں ہوتی کہ بیٹی کو طلاق مل جائے، اور خاص طور پہ نبی کی زوجیہ سے نکل کر واپس آنا یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہو سکتی تھی، تو گویا کہ بات جو تھی وہ معلوم ہوئی، پتہ کیا چلا کہ اگر ہمسایوں کو تکلیف نہ ہو تو چھت پر بالا خانے بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور دوسری بات ہے کہ حضرت عمر نے ایک اچھے باپ ہونے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پھر نصیحت کی کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو اطاعت کرو، اور اچھے باپ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے بیٹیوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر کو اپنے کو ختم کرو، تو بہرحال موضوع یہ تھا کہ بات جو ہے وہ اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے، باری حاصل کی جاتی علم کے لیے، اسی کا ذکر تھا۔
پھر اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ باب الغضب فی الموعظتی و تعلیم اذا را ما یکرہ، واعظ یا تعلیم کے وقت کسی ناپسندیدہ بات پر اظہار ناراضگی کرنا. اب یہ استاد کا ایک رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کو واعظ دے رہا یا تعلیم دے رہا، اب اس کو کوئی بات بری لگتی ہے، مثلا کسی کے فون کی بیل بج گئی، لوگوں نے بیچ میں جگہیں چھوڑ دی، لیٹ آئے، ٹیک لگائی، کوئی بھی چیز سوچ لیجیے جو اسٹوڈینٹ سے ہوتی ہے، تو کیا استاد یہ حق رکھتا ہے کہ اس پہ ناراض ہو؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہنے لگے قال رجل، کہا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلانا، میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا کیونکہ فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اب کوئی امام صاحب ہوں گے جو سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہوں گے، تو انہوں نے گویا کہ شکوا کیا مینجمنٹ کا یا امام کا کہ وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہے. اچھا، ہم لمبی سے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ قل ھو اللہ کی بجائے وہ سورۃ اما یا تسالون پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اس دور میں لمبی نماز اس کو کہتے تھے جو کم از کم آدھے پونے بارے پہ چلی جائے یا اس سے بھی زیادہ. تو کہا کہ مجھے مشکل لگتا ہے. خیر، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ دی، فما رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ. صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس دن سے زیادہ اللہ کے نبی کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن غصے میں تھے. یعنی آپ نے ممبر سے جایا، خبر آ گئی نا کہ کسی نے زیادتی کیا یا زیادہ ہی تقویٰ دکھایا، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ آپ کے الفاظ ہیں، فقال ایہا الناس، کہے لوگو، انکم، بے شک تم، منفرون، نفرت دلانے والے ہو. منفر کون ہوتا ہے؟ جو نفرت دلائے. فمن صلى بالناس، بس جو کوئی نماز پڑھے لوگوں کے بیچ میں، فل یخفف، تو وہ چھوٹی نماز پڑھے، تخفیف کر دے. فإن فيهم، کیونکہ بے شک ان میں، المریض، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، والضعیف، کمزور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وذل حاجتی، اور ضرورت والے، کوئی کاروباری ہے، راہ جاتے نماز پڑھنے آگے ہیں، کسی نے بچوں کو لینے جانا ہے، تو اجتماعی نماز میں زیادہ طوالت پسندیدہ نہیں ہے. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں وہ زیادہ نیک ہے جو زیادہ لوگوں کو مشکل ڈالتا. اب آپ اپنی نماز لمبی کر لیں تو بریک لمبی ہو جائے، آپ سنتیں لمبی کر رہے ہیں تو فرض چھٹ جائیں. تو یہاں سے سیکھیے کہ حکمت کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ باتیں سن کر واقعی آپ ایک ہیومن لگتے ہیں. ہم نے تو اللہ کے نبی کے بارے میں عموماً ایک بڑا سینٹ اور ایک بہت پیر اور بزرگ قسم کا ایک تصور سوچا ہوتا ہے. تو گویا کہ دوسروں کا لحاظ کرنا چاہیے. دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات جس سے پبلک کو مشکل آئے، اس پہ غصہ کیا جا سکتا ہے اپنے کسی شخص کی. یعنی کوئی بھی دین کا کام ہی کرنے جائے لیکن لوگوں کو مشکل فتویٰ دے آئے یا غلط بات کہہ دے، تو اس پہ لینا چاہیے. اگلی روایت ہے، عن زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن خالد الجوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا ان النبی سألہ رجل عن اللطقۃ، اللہ کے نبی سے گری ہوئی چیز، یعنی لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز، ایسی آپ کو راہ جاتے کوئی بالی مل گئی، کوئی پلیٹ مل گئی، کوئی ایسی چیز جس کا کوئی بالی وارث نہ ہو، تو پوچھا گیا کہ اگر کوئی گری پڑی چیز اگر کسی آدمی کو مل جائے تو کیا کیا جائے اس کا؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، او رف وکا، باندھ کے رکھ دو اس کو، یعنی او رف کہتے ہیں پہچان لو، وکا اس کے بندھن کو. وکا جو ہوتا ہے نا، اسی سے لفظ تکیہ بھی ہے. وکا مراد ہے کہ جیسے وہ ایک ڈوری سی نہیں ہوتی، کہ اس کے بندھن، یا پھر آگے فرمایا قالا ویاہا، یعنی بندھن یا برتن، و افاسہا، یا اس تھیلی کو پہچان لو. یعنی عموماً جو چیز گرتی ہے وہ کسی کی یا تو پیسوں والی تھیلی ہوتی ہے، یا پھر کوئی بندھن ہوتا ہے، کوئی جیسے بیلٹ بند گر گئی کسی کی، کوئی رسی چلی گئی اونٹ کو باندھنے کی، یا پھر کوئی وہ برتن ہو سکتا ہے جو ہاتھ سے کھاتے ہوئے گر گیا. کا اس کو پہچان کے رکھ لو. کب تک؟ سما ارف سنتن، پھر پہچان رکھو اس کو ایک سال تک. سما پھر استمع بہا، پھر کرو اس کا اعلان. فإن جاء ربها، اگر آ جائے اس کا مالک، فأدها إليه، تو ادا کر دو، لوٹا دو. قال، کہا، فدالت الإبل، پھر کہا کہ اچھا، اگر اس کے دوران اس کا جو ایبل ہے، یعنی کسی کا اونٹ گم گیا، اب کیا کریں؟ برتن تو ہم رکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں تو رکھ سکتے ہیں، وہ تو دے دی جب مالک آئے گا، لیکن اگر پا لیا جائے کسی کے اونٹ کو، فغدیبا، یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے، حتی یہاں تک کہ احمرت سرخ ہو گیا وجنتاہ آپ کے رخسار، یعنی آپ کو یہ بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ آپ کے رخسار سرخ ہونے لگے یا آپ کا چہرہ سرخ. تو راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا یا آپ کے چہرے پر یعنی کچھ اس قسم کی چیز تھی کہ جس کو دیکھا جائے کیا ہوگا. تو آپ نے پوچھا ترید الماء وتر الشجرۃ فزرها حتی یلقاها ربها، یعنی ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ کسی کا اونٹ ہے تو نہ پکڑو، تجھے اس اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشک اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا، درخت سے چرے گا اسے چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے. سمجھ آئیے عمل کی بات. بے جان چیز ہے جس کا ڈر ہے کہ آپ کو کسی کی پڑی ہے گم جائے گی، آپ کے ہاتھ میں لگ گئی اس کو اٹھا لیں، لیکن جانور کسی کی ایسی چیز جو کہ خود چل سکتی ہے سروائیو کر سکتی ہے اس کو وہیں چھوڑ دیں، آپ لے جائیں پیچھے سے مالک وہاں ڈھونڈنے آ جائے. یہی حکم اونٹ کا ہے اور یہی حکم پھر قال فدالت الغنم، اچھا اگر گمشدہ بکری مل جائے، قال لک او لی اخی کا او لی زیب کا، سنیے گا اب اس میں، کہا کہ اچھا کسی کی بکری مل جائے تو کیا اس کو بھی نہ لے؟ کہا نہیں، یا تو وہ تمہاری ہے یعنی تم لے جاؤ گے، یا تمہارے اس بھائی کے یعنی اصل مالک آ کے لے جائے گا، تو یا پھر اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. کیا پتا چلا کہ اونٹ کو تو کوئی نقصان نہیں، اس کو چھوڑ دو، لیکن وہ چیز جو دوسرے کی ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس کو پکڑ لینا چاہیے. دیکھیے کتنے اللہ کے نبی حکیم انسان تھے نا، یہ باتیں عام انسانوں کے ذہن میں اس طرح تو آ بھی نہیں سکتی جیسے کہ آپ کی زبان مبارک سے سمجھ آتی ہیں. تو گویا کہ یہ پتہ چل گیا کہ کسی کی ایسی چیز جس کے بگڑنے کا، خراب ہونے کا یا پھر چوری ہونے کا ڈر ہو اس کو اٹھا لینا چاہیے. ایک سال تک کیوں روکنے کی بات ہے؟ عربوں میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک سال کے بعد حج کے لیے جب آتے تھے تو مختلف قبیلوں سے آتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ چانس بھی زیادہ ہو تبھی چیزوں کے گم ہونے کا. ہم دنوں میں تو لوکل سے ہی تھے نا، تو لوکل کی کسی کی کوئی چیز گمی تو وہ عموماً پتہ ہی ہوتا تھا کدھر ہے کون، وہ آ کے ڈھونڈ لے گا. تو یہاں سے ہمارے لیے بھی عمل کی بات ہے کہ کسی کی چیزیں رکھی رکھیں. اچھا اب ہم کیا کریں جو ہمارے یہاں اسکول میں چیزیں چھوڑ جائیں لوگ، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ، ہاں پورا سال سنبھالتے رہے، یہاں تو ایک ہفتے کے بعد کوئی نہیں اٹھاتا، اور جمع کرتے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان تیار ہو جائے لوگوں کی گری پڑی چیزوں کی. ہمیں اس میں اپنے عمل کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ پہلے اپنا، اب جانے سے پہلے ذرا دیکھیں. عموماً دیکھیے میں نے سسٹرز کو دیکھا ہے جس چیز کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں جلدی میں وہی بھول جاتی ہیں، حتیٰ کہ کسی کا پتہ چلا کہ وہ کہیں نکل گئی، راست فون آئے رہے ہم تو اپنا بچہ ہی وہاں بھولائے ہیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ ہوش سے کام کو ایسے کریں، وقت سے پہلے تیار ہو، اور جو چیزیں لے کے جانے کی نا اس کو دروازے کے پاس رکھ لیں، ریمائنڈرز بھی ہوتے ہیں اور وقت پہ وہ بھولتی نہیں ہیں. چلیے آخری روایت دیکھتے ہیں. ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہا، ایک بار سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے سوال پوچھ لیے گئے. فلما اکسرا، کہ جو آپ گیا، ثم قال، پھر سلونی اما شیتم، پوچھ لو پھر آج مجھ سے جو تم چاہتے. جلن، تو ایک شخص نے کہا، قال، آپ نے فرمایا، ابو کا خزافتن، تو خزافہ ہے. فقام آخر، را ہو گیا. فقال تو من ابی یا رسول، آپ اللہ کے رسول. فقال تو آپ نے، مولا شیبتا، کا تیرا باپ شیبہ کا غلام. عمرا عمرا، یعنی اللہ کے نبی کے اثرات دیکھے، صحابہ نہیں سمجھ رہے لیکن عمر سمجھ گئے. قال، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان نتوب الی اللہ عز وجل، کی جناب میں آپ سے، یعنی ہم اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، مراد یہ کہ اب ہم آپ سے ایسی باتیں نہیں پوچھیں گے، ایسے سوالات نہیں پوچھیں گے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان آدمیوں نے باپ کا نام کیوں پوچھا، یہ کوئی نہ معلوم ہونے والی بات ہے؟ تو یہاں سے سمجھ لیجئے کہ اس دور میں نسب اتنا بگڑا ہوا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حقیقی باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو اس طرح بھری محفل میں باپ کے بارے میں پوچھنا اپنی ماں کو رسوا کرنے کے برابر تھا. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائنڈ کیا کہ تم کہا دیا تو میرے اور آپ کی اپنے اوپر لیتے رکھیں گے کہ کا کوئی پردہ جو اللہ نے چھپا لی کو نہیں ظاہر کیا. کہ آج کیا حدیث، اب آپ اس پورے سیشن سے کیا سیکھا؟ جی آن لائن پہ بھی لکھیے، وہاں بھی شیئرنگ کریں گے، اور ادھر جی آپ ادھر سے شروع کیجیے.
سوال وہی پوچھنا چاہیے جس کی ضرورت ہو.
ٹھیک ہے، شاباش، یعنی بلا مقصد سوال نہیں پوچھنے چاہیے. جی نیکسٹ.
دین کو ترجیح دیتے ہیں، مطلب کوئی بھی دنیاوی معاملات میں دین کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے اور دائی بہن سے شادی ہو گئی تھی تو اس کو سمپل طریقے سے انہوں نے ڈیوورس دے دی تھی، پھر وہ شادی ہوئی.
جی بالکل، یعنی اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر دنیا کے نفع نقصان کو نہیں دیکھنا. جیسے شادی ٹوٹ رہی تھی اس کی اور پتہ چلا کہ دوسری بہن ہے تو ایشو نہیں بنایا. ہمارا مسئلہ پتا کہ ہم ایشو بنا لیتے ہیں، پھر لوگوں نے باتیں بھی تو کرنی ہے نا، حال دو حال بھی تو مچانی ہے. عربوں میں شادی ہونا یا شادی ٹوٹنا یہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو باتیں کرتے. جی نیکسٹ پلیز.
جی استاد سے سوال سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم بہت مطلب مختصر ہوتا ہے، کہ زوم کی باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو نفع مند ہو دوسروں کے لیے بھی اور خود اپنے لیے بھی. تو
جی بالکل، آپ دیکھیے کہ سوال جب آپ کرتے ہیں تو 10, 15, 20, 25, 50 لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا ساتھ بیٹھے، اور بعد میں پتہ چلا سوال بیکار تھا، تو وہ 50 لوگوں کا ایک ایک منٹ لگا لیجیے تو 50 منٹ ضائع ہو گئے نا. تو استاد اگر آپ کو فوکس کر کے جواب دے تو وہ 49 لوگ کیا کریں. تو اس لیے اس سوال کو روک لینا چاہیے، کسی اور موقع پہ پوچھ لیں تاکہ سب کا وقت نہ لگے. جی آپ نے کیسے کیا؟
اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو،
یعنی اپنے قریبیوں کو علم کی رغبت دلانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ادھر سے اپو محبوبہ.
جی اپنے بچوں کو مجھ سے بڑا سمجھ کو پالنا چاہیے اور
جی شاباش، اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو عمر سے بڑا بنائیں لیکن بات کرنے میں پیار کرنے میں ان کو ان کی عمر سے چھوٹا سمجھیں. جی نیکسٹ، آن لائن والے بھی لکھیں پلیز.
جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، میرا کہنے کا مطلب
ہے کہ دوسروں کے پردے. جی جب اللہ نے کسی کا پردہ رکھ دیا تو پھر آپ اس کو چاک نہیں کریں گے. نیکسٹ،
اجتماعی نیکیوں میں دوسرے کی تکلیف کو اور آسانی کا خیال.
جی جب اجتماعی عبادات کریں تو دوسروں کی تکلیف کا ان کے وقت کا حساب رکھیں تاکہ آپ کی نیکی میں دوسرا گناہگار نہ ہو جائے. جی آپ ادھر سے بھائی. جی
اپنے اپنے خانہ کو بھی اپنے ساتھ.
جی اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے. بالکل پیچھے سے آپ مہری. جی شاباش، علم حاصل کرنے میں عمر کی قید نہیں ہے، چھوٹی عمر کا شخص بھی اور بڑی عمر کا بھی علم حاصل کر سکتا. جی یہ چند آن لائن کے کمنٹس ہیں. یہ کوشچن ایک سوال ہے ان کا، اف وی نیڈ منی آن دا وے آن دا روڈ وٹ شوڈ وی ڈو دین. اب آپ دیکھیے کہ اپنے اپنے ملک کو دیکھیں کدھر کھڑے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہر ملک میں ضرور کوئی نہ کوئی رول ہوگا. اگر آپ کسی ایسے ملک میں کہ جہاں کی پولیس اور لوگ موجود ہیں یا جو واقعی انصاف دینے والے ہیں وہ ہیں تو آپ ان کو دے دیجئے. میرا تو میں ہوں تو میں نہیں اٹھاؤں اس سوچ سے کہ کوئی اور لے جائے، میں کہاں ایک سال سنبھالتی رہوں گی اور آئے گا. دوسری صورت ہے کہ اگر آپ لے کے کھڑے ہو جائیں اس چیز کو، پیسوں کو، بنی کو، جو بھی ہے، پھر ویٹ کریں، اناؤنس کرائیں، پھر اخبار میں دیں. اگر آپ اتنی ریسورسز یوز کر سکتے ہیں تو کریں. یہ مجھے کسی کا واقعہ یاد آ گیا، یہ ناروے کا ہی تھا. جب میں ادھر تھی تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو وہ غالباً کسی دوسرے ملک گئے، ترکی گئے یا کہاں گئے، تو جب کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو ایک سیل فون کسی کا فلور پہ گرا ہوا دکھا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے دس اینڈ دیٹ، اور یہ سوچ میں تھے کہ کیا کروں. کہتے میں نے پکڑ لیا، اتنے میں فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، واپس آ گئے. اب وہ سیل فون پاس اب کریں گے. پھر اس سیل فون کے اندر سے کانٹیکٹ جو تھے ان کو انہوں نے کسی کو کانٹیکٹ کو ریچ کیا تو اس کا اونر پتا چل گیا، پھر ادھر سے اس کو شپ کیا. تو اگر تو آپ اتنی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو پھر شوق سے کیجیے، یا پھر کسی اور کو یہ نیکی لینے دیں کہ وہ یہ سارے کام کرے. ٹھیک ہے، ٹو مینی کوشچنز آر لائک ایمٹی ویسلز میک مور ساؤنڈ، یعنی بہت سوال کرنا ایسے جیسے خالی برتن ہے جو بہت بچتا ہے. اف وی ڈو صبر دا کوشچنز آر آفنلی آنسرڈ ان دا لیسن. جی بالکل، اکثر سوال جو ہے ان کا جواب اگلے ہی سبق کے حصے میں آ جاتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں.
یہاں پہ ٹرین میں بچہ تھا اتنا 13-14 سال کا، اس کو ایک بیگ ملا، بیگ وہ پیسوں کا بھرا ہوا پر زیادہ سارے پیسے تھے،
تو اس میں اور بچہ تو دے گیا ورنہ تو اس پہ ایمان خراب ہو جاتا ہے نا.
تو بہت سارے پیسے تھے، شاید وہ کسی نے پولیس سے بچنے کے لیے وہاں پہ بیگ چھوڑا تھا یا کیا تھا، صحیح رقم تھی لاکھوں کے ساتھ.
اچھا، تو بس اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ایسی بڑی بڑی چیزوں پہ بھی ہمارا ایمان نہ بگڑے. یہ کہتی ہیں کہ قبر کے عذاب کے بارے میں اصلاح اور بچوں کی چھوٹی عمر سے ہی علم کی تربیت دلانا، یعنی یہ انہوں نے سیکھا اس سے، اور اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. صحیح، آپ کی ہر کلاس سے لگتا ہے کہ بہت قریب ہے آخرت کی تیاری میں لگے رہیں. الحمدللہ، اس سے اچھی بات کہ یہ گواہی آگے بھی جا کے دے دیں. اگر کسی پوسٹ مین کی کوئی چیز آ جاتی ہے اور بچے اس کو کھول بھی لیتے ہیں بٹ اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو اس. جی ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی پوسٹ میں کوئی لیٹر آ گیا، کوئی چیز آ گئی جو آپ کا نہیں ہے اور آپ کے بچوں نے کھول دیا، تو وی کین ناٹ ریٹرن اٹ بیکاز نو ریٹرن ایڈریس، وٹ کین وی ڈو؟ پھر کھول کے دیکھیے، اگر کھول لیا آپ کے گھر آ کے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اندر جو لکھے والے کا کوئی پتہ آتا ہے تو اس کو دے دیجیے، نہیں تو اگلے دن اس کو بند کر کے پوسٹ مین کو دے دیں کہ وہ جو مرضی چاہے، کیونکہ اگر وہ کوئی اہم چیز ہے، کوئی ڈاکیومینٹ ہے تو یقیناً وہ پوسٹ آفس سے رابطہ کریں گے. ہمیں پیسے ملے تو پولیس جی دے دیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بخاری کا سیشن ختم ہوا، تھوڑا سا آپ لوگوں کا ٹائم آج اوپر ہو گیا، اگر تو آپ لوگ اپنے دیکھیں کہ دو تین منٹ ہیں، ہم لوگ ریکیپ کر سکتے ہیں، آپ لوگ اگر کہیں گے تو پھر ہم ٹھیک ہے. چلے ہم چھوٹا سا، ویسے تو ماشاء اللہ وہ استاذہ جی نے جو کیا اس کے ساتھ بھی ریکیپ ہو گیا، ہم تو تھوڑا سا ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا وقت آگے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ریڈی ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں جلدی سے اس کا کیا. ہم نے آپ دیکھیں اپنے لیے ایک ایک عمل کی بات لکھیں. پہلے جو ہم نے حدیث نمبر 75 دیکھی، اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس مین جو تھا وہ تو یہی تھا نا کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی بتایا جا سکتا ہے کسی وقت چیز اور زیادہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کی سب کی مجھے پارٹیسپیشن چاہیے، اگر آپ لوگ ایگری کرتے ہیں تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے صرف سسٹر سیما کا نظر آ رہا ہے، کبھی کبھار باڈی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک. اور ایک بات جو استاذہ جی نے بتائی کہ ہمیں ٹو مچ پھر اس کا باڈی لینگویج کا یوز نہیں، بہت زیادہ ہاتھوں کا اور ان چیزوں کا ہلانے کا وہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی پھر انوائنگ ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. اچھا پھر اگلی والی حدیث میں دیکھیں، اس میں ہم نے صلاۃ الکسوف کا دیکھا کہ کب پڑی جاتی ہے، وہ صلاۃ الکسوف کب پڑی جاتی ہے، سورج گرہن ہو، اور پھر اسی طرح چاند گرہن کا بتایا استاد سچی نے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم، صلاۃ الکسوف، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. اچھا اس کے بعد اگلی والی میں دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے اس کو جاننے کے لیے سفر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے عمل کی ہم نے کیا بات نکالی کہ اگر کوئی دینی ایشو بن جائے تو پھر ہم اتنا دیکھیں، سبحان اللہ، پھر ہم یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے، جہاں ڈاؤٹ ہو اسے چھوڑ دو، بالکل. تو جہاں پہ یعنی شرع میں کوئی شرم نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ خلاف شرع ہم جہاں کوئی بات ہوتے دیکھیں تو ہمیں پتہ بھی ہو تو وہاں ہم نے پھر چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، ٹھیک ہے نا؟ مروت کے اس پہ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب دین کی سمجھ ہوتی ہے تو پھر چیزوں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، الحمدللہ. اچھا اس کے بعد ہم نے اگلی جو 78 تھی ہماری، اس میں ہم نے دیکھا حصول علم کے لیے باری مقرر کرنا، تو وہ کہ آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے فرینڈز میں آپس میں کر سکتے ہیں کہ آج میں کلاس میں چلی جاؤں کل آپ چلے جاؤ، نہیں نا؟ تو الحمدللہ یہ تو ان کا تھا نا کہ جو لوگ اپنی کمانے کی غرض سے ہوتا تھا ان لوگوں نے باریاں رکھی تھی کہ کوئی مجبوری تھی، تب وہاں پہ یہ عمل ہوگا، ہم اس کو نہیں اپلائی کر سکتے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. پھر اسی حدیث سے ہم نے یہ بھی دیکھے اس سے نکلے کہ باپ کو اپنی بیٹی کو نصیحت کرنی چاہیے ہسبینڈ کی فرما برداری کے لیے، ٹھیک ہے نا، اطاعت کے لیے. اچھا پھر آگے والی جو ہم نے دیکھی وہ دیکھیں، سبحان اللہ، وہی دونوں حدیث تھیں جو ہم نے صبح اس میں بھی پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم، ہے نا، کسی چیز میں. اچھا تو اس میں ان میں آپ نے کیا کیا سیکھا؟ آپ نے ایک تو دیکھیں اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا لمبی تلاوت کرنا پسندیدہ ہے، اس میں کیسی تلاوت کرنی چاہیے؟ نہیں نا، یہ نفلی، سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں دین کی خوبصورتی ہے نا کہ دوسروں کے لیے آسانی، تو وہاں پہ مریض بھی ہو سکتا ہے, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی حاجت مند ہو سکتا ہے, کسی نے پک اپ کرنا ہے بچوں کو. اجتماعی عبادت میں لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھیں. بالکل الحمدللہ. پھر آگے والی آخری جو تھی وہ ہم نے وہ دیکھی کہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی, تو الحمدللہ کلیئر ہو گئی کہ اب دیکھیں ہمیں کوئی چیز گھومی ہوئی ملے تو ہمیں کیا کرنا, اس کو چھوڑ دیں, ہم وہیں پہ پڑھی چھوڑ دیں. اس میں پھر ہمیں حکمت سے نا کہ اگر وہ ایسی چیز کا ڈر ہے, کسی کا پاسپورٹ ہے, فون ہے, ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو کسی کا نقصان ہو جائے گا, تو چیز کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے نا, بے جان چیز کو اٹھا لیں, اور اس کو اگر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو دوسرے تک پہنچاتے ہیں. آپ جیسے ہم یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں دے دیں, یا کہیں مارکیٹ میں ہیں تو ریسیپشن پہ دے دیں کہ جہاں پہ لوگ آئیں گے دوبارہ, تو یہ مورل ڈیوٹی بھی ہو جاتی ہے نا. اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سچویشن کے مطابق, اگر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ نہیں دے سکتے تو پھر بہتر ہے کہ اپنے پاس رکھیں اور اس کو پہنچانے کی کوشش کریں, اور اگر نہیں بھی ہے تو دیکھیں حدیث سے یہ بھی ہے کہ پھر سال کے بعد آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آگے والی بھی وہی کہ ان نیسیسری کوسچنز ہوئے, اس طرح کے جو کوسچنز ہیں ان سے ہمیں ڈو ناٹ آسک یوز لیس کوشچنس. تو یہ بھی انفارچونیٹلی کتنا زیادہ ہمارے میڈیا پہ کہ کسی کی پرسنل لائف میں جا کے بھی اس کو محفل میں, تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو دیکھیں محفل میں بھی ناراضگی کا اظہار کیا, تو کہاں یہ کہ ہم اس کو میڈیا میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں. تو بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ان چیزوں کو ہم جو کچھ ہم پڑھیں دوسروں کو بتائیں, شیئر کریں ان کو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب ہم نے پڑھ کے خود سے اس کو وہ نالج لیا ہوتا ہے تو وہ ایک تو یہ کہ پھر ہم یقین سے دوسروں کو بتا سکتے ہیں نا, کیونکہ اگر دوسروں کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا یہ, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ سے آپ نے یہ حدیث پڑھ لی تو آپ یقین سے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں اس کو پسند, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو پھر اتنی تو ہے کہ سب کو جو مسلمان ہے وہ اس بات کی تو عزت کرے گا نا پھر, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ کہ ان کو پتا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا سنا اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے, اور جو آپ کے ٹائم اوپر ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنی ای میل ضرور چیک کریں, اس میں آپ کو آپ کی جو ہے نا چیک لسٹ کی ڈیڈ لائن بھی سینڈ کر دی گئی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بھیجنا ہے. تو بینگ دیکھیں قرآن کا اسٹوڈنٹ, ہمارا فرض ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو احسان کے لیول پہ کریں. انکمپلیٹ کر کے ہماری اپنی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ پھر آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی, آپ ان کے ساتھ بھی, آپ کریں گے کوآپریٹ کریں گے تو یہ ٹیم ورک ہے, پھر ہی ہم اپنی کلاس کو جو ہے وہ کامیاب بنائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ضرور اپنی ای میل چیک کریں, اپنی چیک لسٹ ٹائم پہ کریں سبمٹ, ٹھیک ہے. اور جو نہیں کر سکتے جن کو مسئلہ ہے وہ آپ اپنی اسکین کر کے کسی بھی طرح بھی, تو اتنا آسان ہے فون میں پکچر لے کے آپ اس کو کر سکتے ہیں, ای میل کر دیں جس طرح بھی یا بھیج دیں, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. بکس نہیں آپ کے پاس؟ اچھا تو آپ پھر اس پہ ای میل کریں نا, جس کے پاس بکس نہیں ہے آپ انچارج کے اس پہ کریں, اور یا وہ جو آپ کا فارم تھا اس پہ سے آپ آرڈر کریں بکس, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير.